بسم الله الرحمن الرحیم. مغربی تہذیب کا چیلنج اور ہماری ذمہ داری کے عنوان سے میں مولانا محمد احمد صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ آگے کب بیئرنگ کے فراہم کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا خیال ہے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے اگر کوئی صاحب تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید فرما دیں تو عنایت ہوگی. کوئی بھی صاحب آ رہے ہیں؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
جزاك الله بہت شکریہ. اگر کوئی نعت کے لیے آنا چاہیں تو بڑی خوشی سے ان کو دعوت دی جائے گی. ابھی کچھ حاضرین شرکا جو ہیں وہ راستے میں تشریف لا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم پروگرام شروع کر دیں اور لیکچر شروع ہو جائے اور بہت سارے حضرات جو ہیں وہ آغاز سے سننے سے رہ جائیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ جو پروگرام منعقد ہو رہا ہے یہ مغربی تہذیب کا چیلنج اور ہماری ذمہ داری کے عنوان سے اس کورس کا مطلب اس کو نام دیا گیا ہے. اور یہ کورس جو ہے پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا بلکہ یہ تیسرا موقع ہے کہ ہم لوگ آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات پیش کرنے کا کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اس سے پہلے 2005 میں اور اس کے بعد 2007 میں بھی الحمدللہ بہت اچھے پروگرام ہوئے ہمارے. اس میں بڑی تعداد میں طلباء علماء اور دیگر حضرات نے بھی شرکت کی. یہ فکر اور سوچ کی آگاہی کا ایک ذریعہ ہے. یہ لیکچر ہوں یا اس کو کوئی بھی نام دے لیا جائے, یہ کورس کا نام دے لیا جائے, اس میں جب تک تسلسل برقرار نہ رہے اور آگہی جو ہے وہ مسلسل نہ ملتی رہے تو بہت بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس وقت ہم لوگ ایک بہت بڑی عسکری اور نظریاتی کشمکش کے دور سے گزر رہے ہیں. ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی عالم اسلام پر یلغار ہے, وہ عسکری سطح پہ ہماری مسلم ممالک پر قبضے پہ قبضہ کیے جا رہا ہے, اور دوسری طرف مغربی تہذیب کی یلغار ہے. یہاں میں ایک بات وضاحت کے ساتھ عرض کر دوں کہ جب ہم مغربی تہذیب کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد سرمایہ دارانہ نظام ہوتا ہے. سرمایہ دارانہ نظام یا مغربی تہذیب کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے, صرف تاریخ کا اور الفاظ کا فرق ہے. جب سرمایہ دارانہ نظام بولا جائے تو اس سے محض ایک معاشی نظام متصور نہیں ہوتا, یا کہنے والے کی نیت جو ہے وہ صرف معاشی نظام نہیں ہوتی بلکہ وہ پورا ایک نظام زندگی مراد ہوتا ہے جو اس وقت ہم لوگوں پر مسلط ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت ہمیں مغربی تہذیب کی نظریاتی یلغار کا بھی سامنا ہے, اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس یلغار کا سامنا کرنے کے لیے علمی سطح پہ کوئی ایسی تیاری ہماری نہیں ہے کہ اس کا ہم بھرپور مقابلہ کر سکیں. ظاہر ہے کہ جب تک آپ کسی چیز کی علمیات سے, اس کی کونیات سے آگاہ نہیں ہوں گے اس وقت تک اس کا مقابلہ ممکن نہیں ہوتا. اس کی مثال پچھلی ایک نشست میں میں نے معتزلہ کے دور کے حوالے سے دی تھی کہ ہمارے علماء ماضی کے جو اسلاف گزرے ہیں انہوں نے معتزلہ اور دیگر جو اسلامی معاشروں میں باطل فرقے پیدا ہوئے تو ان کا علمی سطح پہ محاسبہ کرنے کے لیے اور ان کا جواب دینے کے لیے سب سے پہلے اس کو پڑھا اور اس کو جانچا اور پرکھا, اس کو وحی الہی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی پر پرکھا اور اس کے بعد اس کو رد کر دیا. اسی طرح آج کا جو دور چل رہا ہے اس میں سرمایہ دارانہ نظام ہم پر مسلط اور حاوی ہے, اور اس کے جتنے بھی مظاہر ہیں وہ پوری آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں. ہم لوگ مغربی تہذیب کو محض چند جزیات کے حوالے سے جانتے ہیں, مثال کے طور پہ فحاشی و ریانی کے حوالے سے, یا وہاں کا نظام معاشرت ایک بگڑ چکا ہے یورپ کا, اس حوالے سے ہم جانتے ہیں. لیکن یہ مغربی تہذیب یا یہ سرمایہ دارانہ نظام یہ کیسے پیدا ہوا, کس معاشرے کو اس نے شکست دی, اور یہ اس معاشرے کو یا اس تہذیب کو شکست دے کر آگے آیا اور اس نے جو ہے اپنی ایمانیات پیش کی, اپنی اخلاقیات پیش کی, اور اپنا ایک نظام زندگی جو ہے لوگوں کو دیا. بہت کم لوگ اس وسیع تناظر میں مغربی تہذیب کو جانتے ہیں. ہماری یہ جو مطلب ہم سے مراد جو ہے داؤد صاحب کے کیا نام ہے خوشاکین اور شاگردوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان حضرات نے مغربی تہذیب کو بہت ہی گہرائی کے ساتھ پڑھا ہے, اور وہ اس کی گنوں سے، اس کی ایمانیات سے، اس کی جو اخلاقیات ہیں ان سے اچھی طرح واقف ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کو آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے، اور وہ جو ہمارے پڑھے لکھے حلقوں میں اور عام طور پہ بہت سے مغالطے مطلب سامنے آتے رہتے ہیں، تو ان کو صحیح طور پہ سمجھا جائے. مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا مغالطہ کہ مغرب جو ہے اس نے صرف کلمہ نہیں پڑھا، باقی وہ سب کچھ اس کے اندر وہی کچھ ہے جو دین نے پیش کیا. یہ ایک بہت بڑا مغالطہ جو ہے وہ مطلب ہمارے اندر، ہمارے بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی اس چیز کا اظہار کرتے ہیں. یا جیسے کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ انسانی حقوق کا سب سے بڑا علم بردار ہے. اگر کسی شخص کو انسانی حقوق کی ماہیت، اس کی علمیت سے آگاہ کر دیا جائے تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ کبھی بھی یہ لفظ نہیں بولے گا، یہ جملہ نہیں بولے گا، اور یہ کہے گا کہ یہ ایسا کہنا ہے کلمہ کفر ہے. اور اسی طرح دیگر بہت ساری مطلب اس طرح کے مغالطے ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں، اور ان مغالطوں کے نتیجے میں ہماری جو جدوجہد استوار ہوتی ہے دینی سطح پہ وہ بھی بہت عجیب کشمکش کا شکار رہتی ہے. خیر موقع نہیں ہے کہ تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر کروں. پچھلی مرتبہ جناب ڈاکٹر عبد الوہاب سوری صاحب نے مغربی تہذیب کی تاریخ، اس کی اقدار اور اس کے نظام زندگی کے حوالے سے اپنی معروضات آپ کے سامنے پیش کی تھیں، اور اس کے بعد جناب ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری صاحب نے بہت ہی مفصل اور مدلل لیکچر بھی دیا تھا جس سے بہت ساری چیزیں جو ہے واضح ہو کے آپ حضرات کے سامنے آ گئیں. آپ حضرات چونکہ اکثر جو ہے وہ مدارس سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ حضرات کی مطلب کیا کہنا چاہیے، سمجھنے کے لیے، قریب الفہم کرنے کے لیے یہ بتا دوں کہ جس طرح دین اسلام کی کچھ ایمانیات ہیں، عقائد ہیں، اور ان سے کسی کو مفر نہیں ہے، وہ ایسے عقائد ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیا جائے تو انسان مسلمان جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ کلمہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار، اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار. آپ بہت بہتر جانتے ہیں، بچپن سے ہی ہمیں پڑھایا جاتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اس کلمے میں جتنی بھی باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار جو ہے وہ کفر ہے. مطلب یہ ہماری بنیادی عقائد میں یہ باتیں شامل ہیں. اسی طرح سرمایہ دارانہ نظام کی بنیادی عقائد جو ہیں وہ تین شمار کیے جاتے ہیں. اگر میں غلطی کروں تو جناب یونس قادری صاحب اور ڈاکٹر صاحب میری تصحیح فرما دیں. سرمایہ دارانہ نظام کی تین بنیادی عقیدے ہیں، نمبر ایک آزادی، نمبر دو مساوات، نمبر تین ترقی، اس دنیا کو جنت بنانا. ہم مغرب سے مروبیت کی وجہ سے ان تینوں عقائد کی کچھ ایسی تشریح کرتے ہیں اور اس کو اسلامی جواز بھی فراہم کر دیتے ہیں، جبکہ ان کا معنی اور مفہوم جو مغرب کے فلسفیوں نے بیان کیا ہے، متعین کیا ہے، اور جو وہاں کے معاشروں میں سمجھا جاتا ہے وہ بالکل مختلف ہے. آزادی مغرب میں بغاوت کے ہم معنی ہے، اللہ تعالی سے بغاوت، وحی سے بغاوت اور انبیاء سے بغاوت، یہ اس کے ہم معنی ہے. اور مساوات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حضرات جیسے برابر بیٹھے ہوئے ہیں اور سب جو ہے علماء بھی ہیں، ان میں تو طلبہ بھی ہیں اور عام آدمی بھی ہیں، اور بڑے مطلب ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم لوگ مساوات اس چیز کو کہتے ہیں، لیکن مغرب میں مساوات کا یہ معنی نہیں ہے. مغرب میں مساوات کا معنی یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ جو چاہنا چاہے وہ چاہ سکے، اس کی چاہت جو ہے وہ برابر ہے. اس کی زیادہ بہتر تشریح جو ہے ڈاکٹر صاحب کر سکتے ہیں، یونس قاضی صاحب کر سکتے ہیں، کہ ایک انسان اگر خیر چاہتا ہے اور دوسرا انسان جو ہے وہ شر چاہتا ہے، ایک انسان چاہتا ہے کہ میں شراب پیوں اور دوسرا چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں، تو مغرب کی جو علمیات ہے، سرمایہ دارانہ علمیات ہے، اس میں یہ دونوں برابر ہیں. جبکہ ہماری علمیت جو ہے اسلامی تعلیمات میں ایک زانی اور شرابی اور ایک متقی اور عالم جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. یہ فرق جو ہے بنیادی فرق. تیسرا عقیدہ جو بیان مطلب سرمایہ دارانہ نظام یا مغربی تہذیب کا تیسرا عقیدہ ہے وہ ترقی ہے. ترقی کا معنی ہے اس دنیا کو جنت بنانا. مغربی تہذیب میں ما بعد الموت کا کوئی تصور نہیں ہے. یوم الحشر کا، اللہ تعالی کے سامنے پیش ہونے کا، اور قیامت کا، جنت اور دوزخ کا کوئی تصور نہیں ہے. ان کے ہاں موت جو ہے وہ اختتام زندگی ہے، اس کے بعد زندگی کا کوئی وجود نہیں. لہذا ان کا تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان جتنا زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو بہتر کر سکے، اپنی رہائش کو، اپنی زندگی کے گزارنے کے طور طریقے کو، اور اس کو جتنا سے زیادہ مزیدار اور خوشگوار بنا سکتا ہے، اور اس کے لیے جتنے بھی وسائل مہیا کر سکتا ہے اپنی دانش میں، اپنی کوشش کے مطابق، وہ اسے کرنے چاہیے. یہ ہے ترقی کا معنی جو مطلب پچھلے کئی سالوں سے حاضری ہونے کے بعد جو ہے ڈاکٹر صاحب سے سن کے میں نے سمجھا ہے. پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اس میں کہیں غلطی کر رہا ہوں. بہرحال یہ تین بنیادی عقائد ہیں. اچھا، اسی طرح دوسری چیز ہے نظریات. آج جو آپ کے سامنے لیکچر پیش کیا جائے گا، یہ نظریات کے عنوان سے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سیکولرزم، لبرلزم اور سوشلزم اور نیشنلزم کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ ان کی بنیادی علمیت کیا ہے، اور یہ کس طرح پنپتے ہیں، اور معاشروں میں کیسے رائج ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں بتائی جائیں گی. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ اسی طرح ہے جیسے ہمارے ہاں مذاہب ہیں. مثال کے طور پہ حنفی مذہب ہے، یا مالکی مذہب ہے، یا حنبلی مذہب ہے. تو جس طرح یہ مذاہب ہیں، اسی طرح سرمایہ دارانہ نظام کے اندر یہ بھی مختلف مذاہب ہیں: لبرلزم، سوشلزم، سیکولرزم، نیشنلزم. جس طرح امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذاہب پر مختلف مذاہب جو ہیں وہ متفرع ہوئے، اور لیکن ان کی کچھ چیزیں جو ہے ایک دوسرے سے جداگانہ تھیں، اور ان کے دلائل جداگانہ تھے، اور انہی دلائل جداگانہ دلائل کی بنیاد پر یہ مذاہب آگے سامنے آئے. تو اور لیکن ان سب کی لیکن ان بس تھوڑا لیکن ان سب حضرات کی جو مطلب مذاہب پیش کرنے کا یا مطلب اس کا مقصد یہ تھا کہ انسان جو ہے، مسلمان جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کس طرح حاصل کر سکتا ہے، زیادہ بہتر اور پکا مسلمان، متقی مسلمان کیسے بن سکتا ہے، یہ جو ہے اس کی بنیاد ہے. اب یہ جو نیشنلزم، سیکولرزم یا یہ جتنے بھی آج آپ کے سامنے ان کے بارے میں بتایا جائے گا، ان کی بنیاد بھی یہی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ آزادی کیسے حاصل کر سکتا ہے اور مساویانہ معاشرہ کیسے ترتیب دے سکتا ہے اور ترقی کیسے حاصل کر سکتا ہے. اس میں لبرلزم، سیکولرزم اور نیشنلزم کے چند جزوی اختلافات ہیں، لیکن سب کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ انسان آزادی حاصل کر لے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو قائم بالذات تصور کرنے لگ جائے. یہ چند باتیں تھیں میں نے اپنے طور پہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی، تاکہ یہ جو کیا نام ہے مغربی فکر پیش کی جا رہی ہے، اس کو اپنے الفاظ میں یا کہنے کے مولویانہ انداز میں آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے. اب میں آپ حضرات کے سامنے جناب پروفیسر محمد یونس قاضی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے لیکچر کا آغاز کرنا.
جزاک اللہ. یہ مولانا محمد احمد صاحب نے ماشاء اللہ میرا کام آسان فرما دیا. ایک اعلان یہ تھا کہ پچھلی دفعہ کا جو لیکچر جو ڈاکٹر وہاب سوری صاحب نے دیا تھا، ہمارا فائدہ اور کلیہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ سنیں اسے اگر آپ ضبط تحریر کر لیں تو اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور اس سے زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا کہ ہم آپ کی تحریرات کی روشنی میں اپنے کام کو آگے بڑھا سکیں گے. اس لیے جن حضرات نے وہ تحریر لکھی ہیں وہ باہر جو ہے اس کے بعد جمع کرواتے ہوئے ضرور جائیں. جنہوں نے نہیں لکھی ہیں وہ اگلی دفعہ کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ لکھیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. بہر صرف سوالات کا سیشن بھی ہوگا آخر میں، جو کچھ آپ کے دماغ میں سوالات ہوں اسے پیش کیے گا، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے اس کے جوابات دے سکیں. محمد ونسلم علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق الله العظیم. جیسے کہ مولانا محمد احمد صاحب نے بتایا کہ آج میرے جس موضوع ہے جس سے مجھے کچھ بولنا ہے وہ مغربی تہذیب کے کلیدی نظریات ہیں. بنیادی طور پہ اس سے پہلے ہم نے عقائد بیان کیے تھے کہ مغربی تہذیب کے کیا عقائد ہیں اور کن عقائد کی بنیاد سے وہ تہذیب کھڑی ہوئی ہے. اب ان عقائد سے کون کون سے نظریات اخذ کیے ہیں مغرب نے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور آخر میں پھر آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے تنقیدی جائزہ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ لوگ میرا خیال قریب آ جائیں. یہ سفید چاندنی صرف اتنی اس لیے بچھائی ہے کہ ہمارے پاس اتنی چاندنی تھی، اس سے زیادہ ہوتی تو پوری آگے تک بچھا دیتے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی تفصیل ہے، اس لیے آگے آ جائیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا اور اسی کے تناظر کے اندر میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ مغربی تہذیب جسے ہم سرمایہ داری بھی کہتے ہیں، مغربی تہذیب جسے جو کہ معاشرہ ہے اسے سرمایہ داری بھی کہتے ہیں. سرمایہ داری کا مطلب کوئی معاش ہی نہیں ہے بلکہ مکمل مغربی تہذیب جو ہے جو معاشرت ہے اسے سرمایہ داری یا کیپیٹلزم کہا جاتا ہے. تو یہ جب بھی لفظ سرمایہ داری یا کیپیٹلزم ہم استعمال کریں گے تو دونوں مغربی تہذیب ہی کے ہی معنی میں ہوں گے، اور اس سے ملاحظ صرف معاشی کوئی نظام نہیں ہوگا کیونکہ معاش ان کے یہاں جو ہے وہ اولیت ہے اور اسی کا غلبہ ہے سب پہ. اس لیے ایسا لگتا ہے کہ معاشی کوئی نظریہ ہے، بلکہ معاشی نظریہ نہیں ہے بلکہ اس کے تحت قائم ہونے والے پورے معاشرے کو جو ہے مغربی تہذیب کہتے ہیں. جیسے کہ وہاب صاحب نے بڑی اچھی طریقے سے بتایا تھا اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ یہ نظریے کی بنیادی جو فرد ہے یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں بنیادی طور پہ یہ جس کی عبادت کرتا ہے اور جس ذات کو تسلیم کرتا ہے کہ دنیا میں وہ ذات موجود ہے اور جو حقیقت جس کو تسلیم کیا جاتا ہے وہ رب نہیں ہے بلکہ رب کی صورت میں ہیومن ہے، ہیومن انسان، ایک ایسا انسان جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہے کہ میں ہی قائم بالذات اور میں ہی سب چیز ہوں، اسے ہیومن کہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ہماری انسان عربی میں جو ہے یا اردو کے اندر ہم دوسرے معنی بھی استعمال کرتے ہیں پر ہیومن کے کوئی اور معنی نہیں ہے، وجود اس کے کہ وہ انسان جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں ہی خدا ہوں، چاہے وہ دعویٰ یعنی کہ سب کے سامنے نہیں کرے مگر بہر کیف اس کا عقیدہ یہی ہو کہ جو کچھ بھی ہے وہ میں ہی ہوں اور میں ہی خیر و شر کو نہ صرف جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کی تعبیر کر سکتا ہوں، تعمیر کر سکتا ہوں، بلکہ میں بتا سکتا ہوں کہ کیا ہے خیر و شر اور اس پہ میں اپنے ہی ذات کے اوپر عمل کروں گا. تو اس ذات کو ہیومن کہتے ہیں، ہیومن بینگ، کیونکہ اس سے پہلے مین کائنڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے عیسائیت کے اندر ہیومن، مگر ہیومن بینگ کی اصطلاح ایک ایسی اصطلاح ہے جو کہ پرٹیکولر ہے، جو کہ بالکل اسی کے ساتھ منسلک ہے، اس لیے اس کا ترجمہ بہت دفعہ نہیں ہو پاتا. اس سے اور بھی چیزیں کہیں گے تو آپ بھی اس کو ہیومن کے طور پہ استعمال کریں، جیسے گلاس کو آپ گلاس کہتے ہیں کٹورا نہیں کہتے، کوئی کہے کٹورا ہے تو کٹورا ایک الگ حیثیت کی چیز ہے اور گلاس ایک الگ حیثیت کی چیز ہے. گلاس کیونکہ انگریز نے ایجاد کیا ہے اور کٹورا ہماری پرانی تہذیب سے ایجاد ہے تو اس کا معنی کٹورا یا ڈونگا یا جو بھی ہے، مگر گلاس گلاس ہی رہتا ہے، اسے ہیومن ہیومن ہی رہتا ہے. تو پہلی بنیادی عقیدہ لا الہ الا انسان یہ ہے، آمنتو باللہ، تو آمنتو بالانسان، ہیومن، آمنتو بالہیومن. تو یہ پہلا ان کا وہ عقیدہ ہے جس پہ یہ ایمان لاتے ہیں. اس کی دلیل، بے دلیل بھی ایمان لاتے ہیں اور دلیل کے ساتھ بھی ایمان لے آتے ہیں، کیونکہ ہم پوسٹ ماڈرنزم میں دیکھیں گے بغیر دلیل کے ایمان لاتے ہیں، کہ دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم بے ایمان تو وہی چیز ہے جو بغیر دلیل کے ہو، دلیل کے بعد تو پھر ایمان نہیں رہتا. تو یہ ایمان اس چیز پہ لاتے ہیں کہ انسان ہی اصل ذات ہے، یہ ہم نے پہلے دیکھا. دوسری چیز جو قدر وہ انسان کو جب کہتے ہیں قائم بالذات ہے اور یہی اصل ہے، تو اس کو وہ تصور متصور کرتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے، یہ ہیومن جو ہے وہ آزاد ہے، آزاد ہے، جو کرنا چاہے وہ کر سکے، یعنی تصور کرتے ہیں، یہ تصور ہے. اب انسان ظاہر سی بات ہے جو کرنا چاہے کر تو ہر آدمی نہیں سکتا، آپ کہیں یہ تو کر نہیں سکتا ہر آدمی جو بھی ہے، مگر اس کے یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ میں اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہوں، مگر کوئی بھی ایک یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ میں نے ویسی رضا حاصل کر لی جیسے اللہ کے نبی نے اللہ کی رضا کو حاصل کیا، مگر یہ میرا عقیدہ ہے اور اس کی بنیاد سے میں اپنی زندگی کو استوار کروں گا تو میری زندگی کا رنگ اور ڈھب الگ ہوگا، میں دیکھوں گا اللہ کے نبی کیسے کرتے تھے. اور جب میں یہ کہوں گا کہ میں آزاد ہوں، چاہے میں اس آزادی کا اظہار کر سکوں نہ کر سکوں، تو جب ان کی بنیاد پہ جب میں نظریات اور اپنی زندگی قائم کروں گا تو بالکل جدا گانا ہوگی جو کہ پہلے تھی. تیسری چیز یہ ہے کہ میں مساوات کا قائل ہوں اور ترقی کا قائل ہوں. مساوات جیسے کہ ابھی ہم نے بتا دیا، جب آدمی کہتا ہے کہ میں آزاد ہوں، جو کرنا چاہوں، میری خواہش اور آپ کی خواہش یہ تمام برابر ہیں، یکساں ہیں، تو یہ مساوات ہے. یہ اسلامی عدل اس سے مراد نہیں ہے، یا اسلامی مساوات اس سے مراد نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ میں جو کہ کم علم ہوں اور یونیورسٹی کالج سے پڑھا ہوا ہوں اور وہ زندگی نہیں گزارتا جو عبادت والی زندگی آپ گزار پاتے ہیں، میں آپ کے بھی اتنے ہی برابر ہوں، اور آپ بھی کیونکہ آپ مدرسے میں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ بھی زیادہ کمائیں، اور میں بھی پڑھ رہا اس لیے تھا کہ میں بھی زیادہ کماؤں، اور اپنے نفس کی خواہش کی بنیاد سے میں نے مدرسے میں داخلہ لیا یا میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور آپ نے بھی مدرسے میں داخلہ لیا. تو آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں، اس لیے مجھ میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. آپ اپنی خواہشات پوری کر رہے ہیں آزاد آدمی کے طور پہ، ایک خدائی کے دعوے دار آپ ہیں، ایک خدائی کے دعوے دار میں ہوں، تو ہمیں باہم کوئی فرق نہیں ہے. ہم میں کوئی باہم جو ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں زیادہ تقوی والا ہوں اور آپ کم تقوی والے ہیں، دونوں ہم برابر ہیں. اس لیے ایک شرابی، ایک زانی، ایک نمازی، اس لیے سب کو جب وہ اظہار کرتا ہے یعنی کہ اجتماعی طور پہ تو ووٹ کے ذریعے اپنا اظہار کرتا ہے، جبھی تو ووٹ برابر ہوتا ہے سب کا. تو آپ کہیں گے یہ جمہوریت میں ووٹ کیوں برابر ہے؟ تو یہ تو صحیح بات ہے، وہ تو کہتے ہیں ہم تو تسلیم کرتے ہیں اس بات کو کہ تمام لوگ جو ہے یکساں قدر کے ہیں، کسی کی قدر دوسری کی قدر سے جدا نہیں ہے، اسی لیے اس کا اظہار آپ کرتے ہیں ووٹ ڈال کے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ اس کا مقصد دنیا میں آنے کا یہ ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں دنیا میں زیادہ سے زیادہ ترقی یا ڈیولپمنٹ کروں. اس دنیا میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں اللہ کی رضا تو حاصل کر لیں گے، میں تو یہ آیا ہوں کہ میں دنیا کو تفسیر کائنات کر سکوں، زیادہ سے زیادہ اس طریقے سے مسفر کر سکوں، اس دنیا کو اس طریقے سے کر سکوں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ تمتع فی الارض حاصل ہوتی چلی جائے. ظاہر سی بات ایک آزاد شخص اور ایک خدا کا دعوے دار شخص وہ یہی چاہے گا کہ میں دنیا میں اپنی خواہشات زیادہ سے زیادہ پوری کروں. اس خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آپ کو زیادہ ترقی کے مواقع ملیں گے. بھائی جب سڑکیں ہوں گی، روڈ ہوں گی، اچھے پانی پینے کا سہولت ہوگی تو آپ کی زندگی بڑھے گی، جبھی تو آپ اپنی عیاشی کر سکو گے. ورنہ گاؤں دیہاتوں کے اندر تو عیاشی کرنے کے مواقع نہیں ملیں گے. یہاں پہ آپ جو کچھ کرنا چاہو گے تو آپ کو وہ چیز مواقع ملے گی. تو یہ چیز ایک دوسرے سے نکلتی ہے. عقیدہ جو ہے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی و بالیوم الاخر و القدر خیری و شرری من اللہ تعالی، تو سب جو ہے وہ یہی ہے ان کا. یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم یہی مان لاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایک ایسا انسان ہے جو کہ آزاد ہے، جو کہ مساوی ہے، اور وہ فخر ہے اپنی ترقی کا، اپنی دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ تمتع فلر یعنی تفسیر کرنا کائنات کو، اس وجہ سے تفسیر کرنا کہ اس سے زیادہ سے زیادہ میں منافع حاصل کروں. ان کے کیونکہ یہ جہالت اس لیے کیونکہ کوئی موت کا تصور بعد الموت یا قبل پیدائش کا کوئی تصور نہیں ہے، تو ظاہر سی بات مجھے جو کچھ کرنا ہے اس دنیا کے اندر کرنا ہے نا. تو اسی لیے آپ سے کہتا ہے کہ کیا اسلام آ جائے گا تو ہم کیا وہ پہاڑوں کے دور میں چلے جائیں گے؟ تو وہ پہاڑوں کے دور میں تو الحمدللہ چلے جائیں گے، مگر اللہ کی رضا اگر ہمیں مل گئی تو پہاڑوں کا دور سب سے اچھا ہے. اور اگر ہمیں یہاں پہ ترقی مل گئی اور اللہ کی رضا نہ ملی بلکہ اس کا غضب آپ سے حاصل ہو گیا تو زندگی بیکار زندگی ہے. ہم یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں دنیا کے اندر ترقی کا، جسے ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، ڈیولپمنٹ بہت ایک اسلامک ڈیولپمنٹ، کوئی لفظ ہی نہیں ہوتا اسلامی کسی کے ساتھ کہ اسلام ترقی پہ ترقی، دنیا کا مقصود حیات آپ کا یہ ہے کہ آپ زیادہ ترقی کریں گے. تو یہ تین یا چار میں نے بنیادی عقائد جو کہ عبدالوہاب سوری صاحب نے آپ کو تفصیل سے بتایا. اب یہ کہاں سے نکلتے ہیں، اس کے پیچھے کیا کیا ہے، وہ تو ایک تفصیلی ایک الگ بحث ہے، اس پہ ہم نہیں جا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے پہ کانٹ نے کیا، ہیگل نے کیا، اور پوسٹ ماڈرن، وہ پھر ایک انشاءاللہ اس کے بعد جو 12 لیکچرز اپنی محیط کورس ہوگا تو پھر ہم اس میں یہ بتائیں گے کہ اس کی کیا دلائل بھی دیتے ہیں، اس کے پیچھے کیا کیا دلائل ہیں، وہ ہم دلائل نہیں بیان کر رہے آپ کے ساتھ. اب جب یہ اصول آپ نے اپنے تسلیم کر لیے اور عقائد تسلیم کر لیے اور آپ نے کہا کہ ہاں میں اس کو تسلیم کرتا ہوں اور تمام کے تمام چیزوں کے، تو ان میں سے جو نظریات آپ کے سامنے پھوٹیں گے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ وہ کون کون سے نظریات ہوں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں قائم بالذات ہوں اور میں ہی سب کچھ ہوں، انسان ہی سب کچھ ہے، تو سب سے پہلے مغرب اس بات کا دعوے دار ہے کہ انسانی زندگی کو وہ دو حصوں میں بانٹ دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی انسانی زندگی دو حصوں میں محیط ہے، ایک آپ کی ذاتی زندگی ہے، پرسنل لائف ہے، اور دوسری آپ کی جو ہے پبلک لائف ہے یعنی اجتماعی زندگی ہے. ذاتی زندگی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ذاتی زندگی سے مراد یہ ہے کہ میں اپنی انڈیویجول لائف کے اندر، اپنی ذاتی زندگی کے اندر بغیر کسی بیرونی مداخلت کے، بغیر کسی بیرونی مداخلت کے جو کچھ کرنا چاہوں کر سکوں. یہ میری ذاتی زندگی ہے، پرسنل لائف ہے. یعنی کہ میں اس وقت چاہوں کہ میں ناچنا چاہوں، مجھے پسند ہے، تو مجھے جو ہے وہ ناچنا کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ مجھے پسند ہے، یہ میری نفس خواہشات ہیں. آپ کہیں نہیں مجھے جو پڑھنا پسند ہے تو آپ کو وہ اپنی ذاتی زندگی کے اندر وہ پڑھائی پسند ہے. وہ کہے مجھے جو ہے ذاتی زندگی کے اندر ہے بہت زیادہ کھانا پسند ہے تو وہ کھانا اسے ذاتی زندگی کے اندر، نجی زندگی کے اندر پسند ہے. وہ کسی سے پوچھ نہیں رہا اور میں یہ طے نہیں کہ ان کا دعویٰ ہے، ویسے تو ظاہر سی بات ہے مجھ پہ کسی بیرونی اثرات تو ہوتے ہی ہیں، میں دعوے کی بات کر رہا ہوں کہ حقیقت کی بات نہیں کر رہا، یہ ان کے دعوے ہیں. دعوے یہ ہیں کہ میں جب کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو اپنی نفس کی بنیاد پہ یا اپنی عقل یا اقلیت کی بنیاد پہ یہ فیصلے کرتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ جو میں کچھ کرنا چاہتا ہوں یہ کسی بیرونی دباؤ کے تحت نہیں کرتا. اب بیرونی دباؤ ظاہر سی بات ہے ان کا جو اصل بیرونی دباؤ ہے وہ تو مذہب دیتا ہے. مذہب آپ کو بیرونی طور پہ باہر سے آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی یہ کرنا ہے. یہ لوگ تو نااقل لوگ ہیں، اور اقلیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ وہ کریں جو آپ کی خواہش ہے، کیونکہ خدا تو میں ہوں، رب تو میں ہوں، تو میں رب کیا کسی دوسرے سے پوچھے گا؟ رب تو وہی ہے نا جو خود اپنی تخلیق کرتا ہے، ہر چیز کی تخلیق وہی کرتا ہے، تو اپنے
مائنڈ کی، اپنے نفس کی بھی وہی تخلیق کر رہا ہوں میں، اور تخلیق کے اظہار کے طور پہ میں کبھی ناچتا ہوں، کبھی پڑھتا ہوں، کبھی اچھلتا ہوں، کبھی کھاتا ہوں، کبھی پیتا ہوں. یہ ظاہر سے بےچارے انسان یہی کر سکتا ہے، زیادہ تو کر نہیں سکتا، دنیا تو بنا نہیں سکتا. کن پہ کون کر کے وہ بھی کوشش کرتا ہے، بٹن دباتا ہوں سوئچ کھل جاتا ہے، یہ بٹن دباتا ہوں بند جاتی ہے. بس یہ بھی خدائی کا دعویٰ آپ کے سامنے کرتا ہوں. تو یہ جو انسان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی خدائی کا جو دعویٰ کرتا ہوں وہ اپنی نجی زندگی میں کرتا ہوں، باقی بیرونی طور پہ کوئی بھی افکار مجھے اس آدمی کو انٹرپٹ نہیں کرنے چاہیے، وہ مذہب بھی سے بھی نہیں ہوں. اور دوسری جو میری زندگی میں اثر انداز ہوتا ہے وہ میرا معاشرہ ہوتا ہے یا پھر ریاست ہوتی ہے. ریاست آپ کو بتاتی ہے کہ بھائی ابھی ناچو نہیں، اس وقت جو ہے وہ ناچنے سے نقصان ہوگا پیداوار میں، تم ایسا کرو پیداواری مشق میں زیادہ لگ جاؤ، یا اس وقت ایم بی اے کر لو، ایسا کام کر لو، ویسا کام کر لو. یہ ریاست بتاتی ہے. معاشرہ آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی اس وقت جو ہے ناچنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، یا اس طریقے سے نہیں ناچو، اس طریقے سے ناچو، یا اس طریقے سے نہیں پڑھو، اس طریقے سے ٹیبل پہ بیٹھ کے پڑھو. تو یہ آپ کی گرد و نواح کی چیزیں آپ کو بتاتی ہیں. تو میری نجی زندگی کو یہ کہتے ہیں کہ اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے، اور جو اختیار ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ غلط ہے، اور انسان کی خدائی کا دعویٰ جو ہے وہ یہ ہے. دوسری زندگی میری ہوتی ہے وہ اجتماعی زندگی ہوتی ہے. اجتماعی زندگی آپ کو جیسے کہ پتا ہے، اجتماعی زندگی میں میرے پاس دو اجتماعی معاملات ہوتے ہیں جس میں میں دوسروں سے ملنے پہ مجبور ہوں. مغربی میں جو ہے دوسرے سے ملنا تو نہیں چاہتا میں، کیونکہ میں تو چاہتا ہوں میں خود زیادہ سے زیادہ تسکین حاصل کر سکوں، زیادہ سے زیادہ تمتو کے لاگ حاصل کروں. آپ میرے بیچ میں کہاں سے آ گئے، آپ کو تو کچھ. مگر یہ ہے کہ دنیا میں معاشرت جو ہے وہ باہم ملاپ سے ملتی ہے، بنتی ہے. میں مجبور ہوں کہ میں اگر بہ 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 یا تقریر کرتا رہوں اور آپ نہیں سنیں تو میری کیا حیثیت ہوگی؟ مجھے نہ اخبار میں کوئی دے گا، نہ چھاپے گا، نہ بڑا نام ہوگا، نہ کوئی کہے گا کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں. تو مجھے ضروری ہے کہ میں مجبور ہوں آپ جیسے لوگوں سے ملنے پر، چاہتا تو نہیں ہوں میں آپ سے ملنا مگر مجبور ہوں. تو وہ دو قسم کی مجبوریاں آپ کے پر آتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ معاشرتی ہے اور دوسری ریاستی سطح. معاشرتی مجبوری ایک ایسی مجبوری ہوتی ہے جسے آپ خود اپنے اوپر لیتے ہیں، یعنی کہ یہ ایسی مجبوری نہیں ہوتی کہ جو کوئی طاقت کے ذریعے یا بیرونی قوت کے ذریعے آپ کو کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں، بلکہ باہم یہ ایسا آپ کرنے پر اس لیے مجبور ہوتے ہیں کہ یہ آپ کی ضرورت بن جاتی ہے کہ آپ کے آپس میں رہنے کے لیے. جیسے کہ میں آپ کے ساتھ جب رہوں گا تو میں آپ سے جو ہے جیسے کہ پڑوسی ہے، تو آپ اس کے کوئی نہ کوئی حقوق ادا کریں گے، اس کے ساتھ میل جول کرنے پر آپ مجبور ہوں گے. اسی طریقے سے آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یا اپنے متعلقین کے ساتھ جو آپ رشتہ کریں گے، یہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. میں بھائی کے ساتھ بات کروں مگر میں پسند کرتا ہوں کہ اپنے بھائی کے ساتھ اور اپنی بہن کے ساتھ اور اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کروں. یہ معاشرتی زندگی ہے ہماری. اسلام میں یہ معاشرتی زندگی محبت کی بنیاد پہ ہوتی ہے. ان کی معاشرتی زندگی جو ہے وہ حرص کی بنیاد پہ ہوگی. یہ معاشرتی زندگی کس بنیاد پر ہوگی؟ کیونکہ میں تو کیا چاہتا ہوں، اپنی تسکین چاہتا ہوں، اپنی رضا چاہتا ہوں. مگر میں جب آپ سے ملتا ہوں تو مجبوراً ملتا ہوں، مجبوراً اس لیے ملتا ہوں کہ میں اس کے نتیجے کے اندر اپنا گھر کا فیملی سسٹم نہیں چلا پاؤں گا، اس کی بنیاد پہ اپنی فیکٹری نہیں چلا پاؤں گا، میں اس کی بنیاد پر جو کچھ لین دین کرنا چاہ رہا ہوں وہ نہیں کر پاؤں گا، میں اپنی بات نہیں سنا پاؤں گا. تو اس میں مجبور تو ہوں مگر چاہوں تو یہ مجبوری نہیں کروں، بھائی سے نہیں ملوں، آپ سے ملوں، کسی اور سے ملوں. یہ والنٹیئر آپ کے پاس ایک دوسرے سے برضا اور رغبت تعلقات ہوتے ہیں، پڑوسی کے، میں گھر والوں کے. اور دوسرے تعلقات جو کہ ریاست کی صورت میں ہوتے ہیں، ریاستی تعلقات بھی جو ہوتے ہیں وہ جبر کی صورت میں. ریاست قانون بناتی ہے کہ بھائی آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو سڑک پہ جب جائیں گے، جب لال لائٹ جلے گی تو اس پہ رکنا ہے. اگر آپ جو ہے وہ اس وقت جو ہے آپ کو جو ہے وہ دفتر کی طرف جانا ہے، اس طرف جو ہے یہ قانون آپ کو بنائے گی، کسی کو قتل نہیں کرنا ہے یا کسی سے اس طریقے سے آپ نے میل ملاپ کرنا ہے. یہ جبر کے قانون ہوتے ہیں جسے ریاست بناتی ہے، اور اسے جبریہ طور پہ اس کے پاس ایک طاقت، ایڈمنسٹریٹو طاقت ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ وہ ریاست اور جو ہے حکومت سے فرق ہوتا ہے. حکومت الگ چیز ہوتی ہے، ریاست الگ چیز ہوتی ہے، حکومت اس ریاست کا حصہ بن سکتی ہے. مگر یہ بعد میں بحث آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ حکومت میں ریاست وہ جبری قانون ہے جس کے تحت آپ لوگوں کو اپنے عقائد کے مطابق عمل کرنے پر مجبور کرتے ہیں. وہ اسلامی ریاست ہوگی تو اسلامی عقائد کی بنیاد پہ، چاہے حکومت ہو ہی نہ ہو، ہو نہ ہو. جیسے کہ آپ نے جو سرحد کے علاقوں میں کیا ہوا ہے یا افغانستان میں کیا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی ریاست بنا دی ہے اور اس پاکستان کا قانون ادھر لاگو نہیں ہوتا. یہاں پہ یہ ہے کہ ریاست سرمایہ دارانہ ہے, ہم لوگ ہیں مسلمان, ہیں سب مسلمان, مگر قانون جو ہے وہ حکومت سرمایہ دارانہ ہے, ریاست سرمایہ دارانہ ہے, اس کا عمل دخل یہاں پہ چلتا ہے. تو یہ میں آپ کو بتایا کہ زندگی کو یہ مغرب جو ہے جب وہ سانچے میں ڈھالتا ہے تو دو حصوں میں ڈال دیتا ہے, ایک حصہ جو ہے وہ نجی زندگی کا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ اجتماعی زندگی کا ہوتا ہے. اب یہ ہم نے کہا کہ نجی زندگی کے اندر وہ جو کچھ کرنا چاہے اور اجتماعی زندگی کے اندر اس کی کیا نظریات ہیں, وہ انشاءاللہ تعالی ایک ایک کر کے ہم دیکھیں گے کہ نجی زندگی کے نظریات کون سے اور اجتماعی زندگی کے نظریات ہمارے پاس کو کون سا دیتا ہے. اب ہم نے لفظ جو استعمال کیا وہ بار بار استعمال کر رہے ہیں, وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں آزادی کا کہ یہ شخص آزادی چاہتا ہے. تو وہ ہم نے کہا کہ آزاد زندگی جب ہوگی تو وہ ہم نے کہا کہ وہ آزادی چاہتا ہے. تو آزادی کے دو معنی ہم یہاں پہ دیں گے, ایک مثبت آزادی ہے اور ایک منفی آزادی, جو میں ابھی چیزیں بیان کروں گا آگے میں ان کو تیزی سے پھر بیان کروں گا, پھر آپ کہیں گے کہ کیونکہ پھر آپ کو سمجھنے میں کہ بھائی آزادی کا کیا مطلب ہے اور یہ نجی زندگی کا لفظ کیا ہے اور اجتماعی زندگی کا لفظ. اس لیے میں تمام پہلے کانسیپٹ جتنے بیچ میں آئیں گے ان کو کلیئر کرتا چلے جاؤں گا, جب میں نظریات بیان کروں گا تو پھر یہ کانسیپٹ بار بار آپ کے پاس آتے چلے جائیں گے تو پھر آپ کو اس میں کنفیوژن نہیں ہوگی, اس لیے جو لوگ لکھتے چلے جائیں گے تو انہیں وہ چیزیں سمجھ میں آتی چلی جائیں گی. ہم نے کہا کہ آزادی کا دو تصورات ہیں, ایک منفی آزادی اور دوسری مثبت آزادی. یعنی کہ آپ نجی زندگی کے اندر جیسی زندگی گزارنا چاہیں گزار سکیں, آپ نجی زندگی میں جیسی زندگی گزارنا چاہیں گزار سکیں, یہ آپ کی منفی آزادی. منفی اس معنی میں ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی دیگر مداخلت میرے اوپر نہ ہو, تو یہ کہلاتی ہے منفی آزادی. اس کے برخلاف مثبت آزادی کیا ہے, مثبت آزادی یہ ہے کہ آپ جب آپ کو آزادی ملے تو آپ اپنی نجی آزادی کو کسی اجتماعی حقوق کی جدوجہد کے سپرد کر دیں. پہلی آزادی تو یہ ہے کہ میں آزاد ہوں, جو کچھ کرنا چاہوں مجھ پہ کوئی بیرونی مداخلت نہ ہو, کوئی اجتماعی معاملہ مجھ پہ قدغن نہ لگائے کہ مجھے کیا کرنا, بلکہ منفی نظر آزادی کے نتیجے میں میں طے کروں گا کہ اجتماعی معاملات ریاست کیا کرے گی, ریاست اور معاشرت کیا کرے گی, وہ فرض طے کرے گا اپنی آزادی کی بنیاد پر. اور اس ریاست اور معاشرت کا کام یہ ہوگا کہ وہ فرض کے اس حق کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے لیے وہ قانون سازی کر سکے اور وہ راستے ہموار کر سکے کہ میں اپنی آزادی کو زیادہ, یعنی میں شراب پینا چاہتا ہوں تو اس ریاست کا کام یہ ہے کہ میرے لیے شراب خانے, جیسے امریکہ میں کہتے ہیں شراب خانے موجود ہیں, مسجدیں بھی موجود ہیں, میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو میرے لیے مسجدوں کی تعمیر کرے, ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ حق ہے جو کہ وہ ریاست ہمیں دیتی ہے, اس سے ہم تسلیم کرتے ہیں, یہ منفی آزادی ہے. اور مثبت آزادی یہ ہے کہ میں یہ اپنی نجی آزادی کو کسی بھی اجتماع کے حوالے کر دوں اور کہوں کہ نہیں میں سرنڈر کرتا ہوں, میں اپنی نجی آزادی کو جو ہے وہ خیر باد کہتا ہوں اور کسی اجتماع کے لیے, وہ اجتماع قوم کی صورت میں ہو سکتا ہے, وہ اجتماع کسی نسل کی صورت میں ہو سکتا ہے, وہ اجتماع کسی نو کی صورت میں ہو سکتا ہے, وہ اجتماع کوئی بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ میں یہ کہوں کہ میں اپنے قربان کرتا ہوں اپنی نجی آزادی کو اور جا کے مالاکنڈ میں جا کے لڑتا ہوں تاکہ پاکستان کو آزادی مل جائے اور مارا جاتا ہوں, تو میں اپنی آزادی کو سرنڈر کر رہا ہوں پاکستان کی آزادی کے ساتھ, یا میں اپنی آزادی کو اس لیے سپرد کر رہا ہوں کہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ مزدوروں کے حقوق زیادہ سے زیادہ مل جائیں, تو میں جا کے تحریک چلاتا ہوں اور ساری جستجو کرتا ہوں اور اس کے نتیجے میں مجھے کچھ نہیں ملے گا, مگر آپ سب مزدوروں کو اس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ آزادی حاصل ہو جائے گی, مجھے شاید اتنی آزادی نہ حاصل ہو, بلکہ میں کہتا ہوں اصل مقصد یہ ہے کہ میں اپنی اس آزادی کو جو میری اپنی ذاتی آزادی ہے میں کسی جستجہد کے کسی حقوق کے سپرد کر دوں اور کسی اجتماع کے سپرد کر دوں اپنے آپ کو. اب ان دونوں نظریات کو جو مثبت اور منفی آزادی ہے، یعنی کہ منفی آزادی یہ ہے کہ مجھ پہ کوئی قطعاً باہر نہیں ہے، کوئی مجھے نہیں بتائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے، دوسری یہ ہے اور میں ہر ایک چیز کو قربان کر دوں گا اپنی ذاتی آزادی پر، اور ہر ایک کو قربان ہونا ہے میری ذاتی، دوسرا یہ ہے کہ مجھے قربان ہو رہا ہے کسی اجتماع کی قربانی کے اوپر، میں اپنے تمام حقوق کو تلف کر دوں گا، کہوں گا کہ یہ جو ہے مہاجروں کے پٹھان کے حقوق زیادہ سے زیادہ، اس کے اوپر میں ساری قربانیاں اپنی کر دوں گا انسان. اب ان دو نظریات کی بنیاد پر، کون کون سے ان دو عقائد کی بنیاد پر کون کون سے نظریات مغرب میں جنم لیتے ہیں، وہ بھی ہم اب دیکھیں. پہلا جو تصور ہے مغرب کے اندر، جو کہ انہی نظریات کی جب آپ کہیں کہ یہ عقائد مان لیں، تو پہلا نظریہ ابتدائی دور میں جو مغرب میں دراتا ہے، جو آج ہمارے یہاں آ رہا ہے، وہ ہے سیکولرزم. سیکولرزم لا دینیت نہیں ہے. سیکولرزم کا اردو ترجمہ بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم کبھی سیکولر رہی نہیں، یہ تو عیسائیت سیکولر رہی ہے. اس لیے جب ہم سیکولر رہے نہیں تو ہماری کتاب میں، کلام میں، یا ہماری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈکشنری میں یہ لفظ ہے ہی نہیں. اس لیے سیکولرزم کا اردو ترجمہ لادین نہیں ہے. سیکولرزم کیا چیز ہے؟ اس میں آپ کو سیکول مغربی معاشرہ یا سرمایہ داری یہ گنجائش دیتی ہے کہ آپ اپنی نجی زندگی میں یا عقائد کے معاملے میں کچھ نہ کچھ رہنمائی مذہب سے حاصل کر سکیں، یعنی کہ نماز، روزہ یا چرچ میں جانے کی آپ کو اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں. میں عیسائی ہوں گا تو میں چرچ میں جاؤں گا، آپ مسلمان ہوں گے تو آپ مسجد میں جائیں گے، آپ روزہ بھی رکھیں گے، حج بھی دیں گے، زکات بھی دیں گے، مگر اجتماعی معاملات یعنی کہ معاشرت کی صورت میں اور خاص کر ریاست کی صورت میں یہ رہنمائی آپ کو مذہب سے نہیں ملے گی، یہ رہنمائی آپ کو مغربی تصور سے ملے گی، یعنی آزادی، مساوات اور اس سے آپ ملے گی. نجی طور پر اپنی انفرادی زندگی میں میں جو کچھ کر سکتا ہوں وہ میں مذہب سے جو ہے وہ رہنمائی لوں گا. ایسا شخص جو نجی صورت میں، نجی طور پر، مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو یا کوئی بھی ہو، مگر اجتماعی معاملات کے اندر وہ کہے کہ مغرب طے کرے گا کہ قانون کیا بنے گا، مغرب طے کرے گا کہ میرا معاشرہ کیسے چلے گا، مغرب طے کرے گا کہ میری معاشیات کیسے چلے گی، مغرب طے کرے گا میری فورن پالیسی کیسے چلے گی، حکومت کیسے چلے گی، حکومت کی باغ دوڑ کن کے ہاتھ میں ہوگی، یہ تمام کے تمام فیصلے میں مغربی نظریات کے سپورٹ کروں گا، مگر نجی طور پہ میں جو ہوں گا کیا ہوں گا، اپنی زندگی کو گزارنے کا مجھے یہ حق وہ مغرب دے دے گا. مگر یہ حق وہ مجبوراً ابتدائی دور میں دیتا ہے، اور یہ حق اس نے مجبوراً جو ہے عیسائیت کو دیا کہ جب وہ اپنے عقائد کو مذہبی جواز فراہم کرنے کے لیے اس نے انسان کو سب سے پہلے یہ دیا کہ بھائی میں تو مذہب کا مخالف نہیں ہوں. اب کیونکہ عیسائیت کے پاس کوئی ایسا قانون نہیں تھا، شریعت نہیں تھی، تو عیسائیت کے لیے تو بڑی اچھی بات تھی کہ بھائی اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو کوئی شریعت اور ایک ایسا فقہ قانون ایسا موجود نہیں ہے، اس لیے فقہ میں کسی اور سے مستعار لے لیتا ہوں، اور باقی نجی زندگی میں میں چرچ جاؤں گا. اور عورتیں پردہ، 19ویں صدی کے اوائل تک مغرب کے اندر پردہ تھا، اور نکاح کے بغیر کوئی مرد عورت رہنے کا تصور کہیں نہیں تھا، فیملی لائف موجود تھی، سب ابھی 1940 سے پہلے پہلے زیادہ تر مغرب کے اندر موجود تھا، تو 19ویں صدی میں تو بہت ہی زیادہ، اور 20ویں صدی تک رہا، اس کے بعد جو ہے وہ تمام کا تمام تبدیل. تو یہ جب میں آپ کو حق تسلیم کرتا ہوں کہ بھائی میں اپنی نجی زندگی کی، تو اسے کہتے ہیں سیکولرزم. اسے کیا کہتے ہیں؟ سیکولرزم. سیکولرزم لادینیت نہیں ہے، یہ دین کو انکار نہیں کرتی، وہ دین کا اقرار کرتی ہے کہ آپ دین سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، بس صرف اتنا بات کہتی ہے کہ بھائی اجتماعی معاملات کے اندر دین سے رہنمائی حاصل نہ کرو، دین کو اپنی زندگیوں کو ڈھال دو، تمہارا دین مکمل نہیں ہے، کیونکہ دین تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے. 1400 سال پرانے تو اب نظریات تو ٹھیک ہے، تم نماز روزہ تو کر لو، مگر 1400 سال پرانے نظریات اب آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتے. اب ہم اس میں ترمیم کریں گے، کچھ ماڈرنسٹ آئیں گے کچھ اسلامی قوانین میں، اور اس میں ترمیم کرتے چلے جائیں گے دور کے لحاظ سے. مولویوں کی تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس وجہ سے، مولوی صرف آپ کو یہ بتائے گا کہ بھائی تم نماز کیسے پڑھ سکتے ہو, نماز میں خطا ہو جائے تو وہ بتا دے گا تمہیں شلوار کتنی اونچی رکھنی ہے, ٹوپی کا کیا سائز ہوگا, دیوبندی کافر ہے, بریلوی کافر ہے, یا کون کتنا وہ ہے مسلمان ہے, یہ صرف ہم آپ کو بتائیں گے. یہ صرف مگر یہ کہ ریاست کیسے چلے گی یہ آپ کو اس میں نہ مداخلت کرنے کی ضرورت ہے نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ آپ کے دین میں مداخل نہیں ہو رہا ہے تو آپ ان کے کام میں مداخل نہ ہو. اور یہ نہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جی کرا تھا نہ وہ سب ایسی بے وفانہ جہالت کی باتیں ہیں. آپ کو ہم اجازت دے دیں کہ ٹوپی اوڑھو, خوب مدارس بھی چلاؤ اور تمام اپنے استعمال بڑے بڑے اور بڑی بڑی جگہوں پہ اپنے وہ رکھو, مگر یہ کہ اجتماعی معاملات میں یہ نہ کہو کہ ریاست کیسے چلے گی, فوج کس کے پاس ہوگی, وہ مجاہدین ہوں گے کہ وہ فوج ہوگی, کہ یہ سارے معاملات آپ کے یہ نہیں ہوں گے. تو یہ سیکولر نظریات کہلاتے ہیں. اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس کا جواب عیسائیت نے فراہم کیا. کبھی بھی مغرب کے اندر مغرب پرستی یا سرمایہ داری داخل نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ اس کو مغرب کے عیسائیت جواز فراہم نہیں کرتے. اسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر بھی سیکولرزم اور لبرلزم داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ علماء اس کی تصدیق نہ کر دیں. اور بالکل ایسا ہے کہ لوگ کتنا کہیں مولوی یوں ہیں, مولوی وہ ہیں, یا پادری ایسا ہے, پادری ویسا ہے, لوگ انہی کی بات سنتے ہیں, اسی لیے تصدیق تو وہ کرتا ہے. تو عیسائیت نے بھی تصدیق کری سیکولرزم کی, اور عیسائیت نے بھی تصدیق کی مغرب کی, تو اس کے بعد مغرب کو یہ موقع ملا کہ وہ اس کے اندر ڈرائے اور شکایت دے دے عیسائیت کو مغرب سے پوری طور پہ. آج لوگ عیسائی اظہار کے طور پہ ہیں, پریکٹس عیسائی نہیں ہے. امریکی کوئی عیسائی ریاست یا عیسائی معاشرہ نہیں ہے کہ جہاں جو لوگ یہ پوچھ کے کرتے ہیں کہ بھائی حضرت عیسیٰ نے بتایا تھا نکاح کر کے رہنا یا گرل فرینڈ کے ساتھ چلے جانا ہے, تو یہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سے تو کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ یا یہ ہے کہ یہ قانون جو ہے حضرت عیسیٰ کے موجود ہیں یا نہیں ہے, جو کچھ بھی ہے وہ سب اپنی جو بھی قوانین بنے ہوئے انسان کے عقل کے بنا رہے اس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ. مغرب میں سیکولرزم کا جو وہ تھا وہ سینٹ آگسٹین, اس نے سب سے پہلے جو ہے یہ تقریباً میرا خیال ہے 200 عیسوی کا ہوگا, میرا خیال ہے پانچویں صدی کا, پانچویں عیسوی کا جو ہے پانچویں صدی عیسوی کا یہ ہے. تو سینٹ آگسٹین اس نے بتایا کہ بھائی اصل میں ایک اختیار ہے, جنریٹر بند کر کے لائٹ کھول دیں, اس کو تھوڑا سا وقفہ دیں. اس کو آف کر دیجیے گا ذرا, اس کو وہ ایک دم ہی اڑ نہ جائے, اس کو آف کر دیں. اس نے یہ تصور دیا سینٹ آگسٹین نے کہ خدا کی بادشاہ سٹی آف گاڈ اور انسان کی بادشاہ سے ہم قانون اخذ کر سکتے ہیں, دو دائرے کار ہیں, ایک خدا کی بادشاہت کا دائرہ کار الگ ہو جائے گا جہاں پر خدا کی حکمرانی چلتی ہے, اور دوسرا دائرہ کار انسانی بادشاہت کا یا انسانی قوانین کا ہو جائے گا جہاں پہ انسان اپنے قوانین کے مطابق خود عمل کرے گا, وہاں پہ خدا کے قوانین سے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی میں کیسے بتاؤں گا یہ کیا کیا چیزیں ہیں. تو وہ ہمیں بادشاہ بتائے گا کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ بتائے گا کہ وہ, کیونکہ خدا کا نمائندہ وہی ہوگا تو وہ جو کچھ کرے گا اس طریقے سے وہ بتائے گا. تو خدا کی بادشاہت جو ہے وہ فطری قوانین نیچرل لا سے اخذ کی جائے گی, جس میں آپ بتائیں گے کہ نیتیں کیا ہیں, عقائد کہاں سے نکلے ہیں, کہ یہ بات کرنے کے پیچھے کون کون سے عقائد جو ہیں وہ موجود ہیں, یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اور ریاست کو چلانے کے معاملات یہ بادشاہ خود طے کرے گا اپنی بنیاد پر. اس سے کوئی عیسائیت سے ہم رہنمائی حاصل نہیں کریں گے بلکہ خدا کو جو ہے یعنی کہ انسانی بادشاہت اور یعنی کہ ہیومن انسانی قوانین, اور ظاہر سی بات ہے یہ انسانی قوانین جو ہے انہوں نے تمام کے تمام جب روم جو ہے عیسائیت میں داخل ہوا اور روم کے بادشاہ عیسائیت میں داخل ہوئے تو رومن لاز جو تھے وہ اس جگہ آ گئے, اس کی جگہ جو جن لوگوں نے جن جیسے آج کل ہمارے مغربی قوانین وہ جو ہیں وہ انہوں نے رومن لاز نے جو ہے وہاں پہ ان کی شریعت کی جگہ لے لی, وہ رومن قوانین کے تحت جو ہے وہ فیصلے کرتے تھے کہ یہ کیا کیا کرنا ہے. اب اس کو کیونکہ سینٹ آگسٹین نے جواز فراہم کیا کہ ٹھیک ہے یہ بادشاہ کا اختیار ہے, یہ ڈیوائن رائٹ آف دی کنگ ہے کہ وہ اخذ کر سکتا ہے ان قوانین کے تحت کہ جو کہ اس نے خود انسان نے اپنی عقلیت کی بنیاد پہ اپنے ذہن کی بنیاد پہ تعبیر کرے ہیں, اور اس کو جواز فراہم کر دیا عیسائیت نے تو تمام عوام نے مغرب کی اس کو قبولیت بخش دی. کیونکہ کون سے ظاہر سے بات ہے سینٹ آگسٹین ان کا ایک بڑا عالم اور بڑا وہ رفاظ لیے جب اس نے اس کو جو ہے جواز فراہم کر دیا اور اس کے تحت تحت دلائل بھی دے دیے بائبل سے تو وہ اس کے جو ہے وہ تمام لوگوں نے اس کو قبول کر لیا کہ بھئی ایک دائرہ کار جو ہے وہ یہ ہے. مگر پھر بھی عیسائیت کے عمل دخل اس دور تک رہا, پھر بھی یہ ہے کہ عیسائیت پادری وہ جو ہے وہ حکومت میں شریک ہوتا تھا اور بادشاہ کے ساتھ شریک ہوتا تھا. تو اس نظریات کے تحت قوانین تو اخذ کیے جائیں گے کتاب اللہ کی روشنی میں یعنی بائبل کی روشنی میں, مگر اس کی تشریح انٹرپریٹیشن عقلیت کی بنیاد پہ کی جائے گی, ریشنلٹی کی بنیاد پہ انسان کرے گا خود اپنی جو بھی اس کی فیکلٹی ہوگی جو ظاہر سی بات ہے اس کی بنیاد پہ وہ کرے گا. یہ اختیار عیسائیت نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو تقویز کر دیا کہ بھائی تم اپنے لیے یہ جو ہے وہ کر دو. تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ سینٹ آگسٹین اور اس کے بعد جو ہے وہ دیگر لوگ جو ہے جس طریقے سے عیسائیت آگے بڑھتی چلی گئی اور تو یہ ہے کہ خدا کا دائرہ عمل جو ہے وہ گھٹتا چلا گیا اور وہ انسان کا بنایا ہوا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا, اور خدائی دعا یعنی کہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں وہ کچھ کرنا چاہے جو کر سکتا ہے وہ مذہب سے رہنمائی حاصل کرے, یہ اس کا دائرہ کار جو ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا گیا, اور وہ دائرہ کار جو اقلیت کی بنیاد پہ اور جو اپنے سوچ اور اپنے دیگر اس کی بنیاد پہ تھا وہ جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. اور پھر اس پہ جو ہے ایک اور وہ پادری تھا سینٹ ایکوینس, اس نے جو ہے اس پہ بالکل ہی خدمت لگا دی, اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے وہ انشاءاللہ وہ اب جب آپ کیا کہتے ہیں عیسائیت کو پڑھیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس نے پھر جو ہے وہ اس کے اوپر یہ کہہ دیا کہ انسانی دائرہ کار جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھتا رہے گا. اس کے بعد ایک اور تحریک کس طریقے سے وہاں پہ چلتی چلی گئی, اور یہ ریفارمسٹ تحریک جسے آپ جو ہے وہ پروٹیسٹنٹ تحریک بھی کہتے ہیں, اس نے جو ہے وہ پادریوں کے خلاف اصل میں کہی کہ یہ پادری کرپٹ ہو گئے ہیں اور یہ بادشاہ کے ساتھ مل کے جو ہے, اور پھر اس طریقے سے یہ پادریوں سے یہ اختیار بھی لے لیا کہ وہ اب تشریح بھی کر وہ اس کی بائبل کی تشریح بھی خود کر سکیں اور بتا سکیں کہ بائبل کیا کہہ رہی ہے, بلکہ یہ تمام کا تمام جو اختیار اس نے جو ہے وہ ہر آدمی کو دے دیا کہ ہر آدمی کا ہر عیسائی کا یہ اختیار ہے کہ وہ جس طریقے سے چاہے وہ جو ہے اس کی بائبل کی تشریح کرتا چلا جائے. تو وہ مجبوری جو تھی یعنی کہ مذہب کا دائرہ کار آپ آہستہ آہستہ اور یہ خود جو ہے یہ سب کا سب جو ہے وہ پروٹیسٹنٹ تحریک جو ہے یہ بھی مذہبی تحریک عیسائی کی مذہبی تحریک کٹر اور بالکل ہی پکے عیسائی تھے پریکٹسنگ عیسائی جسے آپ کہتے ہیں, انہوں نے ہی اپنے ہاتھوں جو ہے وہ اپنا گلا گھوٹا چلتے چلے گئے اور سیکولرزم کی راہ جو ہے اس کو کمزور سے کمزور کرتے چلے گئے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے انقلاب فرانس کے بعد یہ ہو گیا کہ وہ بادشاہت کو شکست ہو گئی, اور پھر جو ہے پوری جو تحریک تھی وہاں پہ جو مغربی تحریک تھی اس کو فتح حاصل ہو گئی, اور ڈیوائن رائٹ آف دی کنگ کی جگہ یعنی کہ کنگ کو یہ اختیار ہے یا پادری کو یہ اختیار ہے کہ وہ اخذ کرے کتاب اللہ کی روشنی میں اس کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا, اور یہ کہا کہ اب ہر شہری کو اختیار ہے کہ وہ جو کچھ اس کی تشریح کرنا چاہے اپنی زندگی کی وہ کر سکے، اس کے اندر مذہب کو کوئی اب مداخلت کی گنجائش نہیں ہے. اس دور کو جہاں پہ مذہب کو بالکل بھی اب گنجائش نہیں ہے کہ وہ نجی معاملات کے اندر کوئی مداخلت کر سکے، یہ ماڈرنزم کا دور کہلاتا ہے. ریلیجیت کا ماڈرنزم کا دور یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ مذہب جو پہلے نجی زندگی میں سیکولرزم کی صورت میں موجود تھا، اب اس کو بالکل بے دخل کر دیا گیا. اس لیے سیکولرزم کی جو باتیں آج آپ پاکستان میں سنتے ہیں، ہم اسی ابتدائی دور کے اندر ہیں جس ابتدائی دور کے اندر عیسائیت کے اندر مغرب درایا تھا. مغرب سیکولرزم کے ذریعے دراتا ہے، اور سیکولرزم کے بعد مغرب میں جو تحریک شروع ہوتی ہے اسے لبرلزم کہتے ہیں، جس میں مذہب بالکل بے دخل کر دیا جاتا ہے. اب مذہب کی کوئی بات نہیں ہے، اب مذہب سے کوئی چیز اخذ نہیں کریں گے. تو کبھی بھی تاریخی طور پہ ایسا نہیں ہوا کہ سیکولرزم کے بعد مذہب آیا ہو، سیکولرزم کے بعد مذہب ختم ہو جاتا ہے. آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور یہ کہیں کہ آج ہم اپنی زندگیوں کو بانٹ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی نجی زندگی میں تو ہم اسلام پہ عمل کریں گے، مگر اجتماعی معاملات میں ہمیں مغرب بتائے گا کہ کیا کرنا ہے، تو پھر اس کے بعد اسلام غالب نہیں آئے گا یہاں پہ. یہ جو آپ کو گنجائش دے رہا ہے یہاں آہستہ آہستہ گنجائش، کیونکہ غلبہ تو اجتماعی معاملات کا ہوتا ہے، نجی معاملات کا غلبہ تھوڑی ہوتا ہے. کیونکہ اثر انداز تو معاشرہ اور ریاست آپ سے کر رہے ہوتے ہیں مسلسل. کیونکہ آج میرا بچہ مولوی اس لیے نہیں بن رہا کہ اس کو کیا کرنا ہے، معاش کمانا ہے. تو اثر جو ہوتا ہے وہ بیرونی اثرات کا ہوتا ہے، نجی معاملات تو وہ دبتے چلے جاتے ہیں اور کمزور سے کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں جب آپ اجتماعی معاملات کو غیروں کے ہاتھوں میں دیتے چلے جائیں گے. تو وہی حشر ہمارا ہوگا، اللہ نہ کرے کہ جو کہ عیسائیت کا اثر ہوا کہ آج عیسائی اظہار کا ذریعہ ہے، آج پادری بھی اس کی زندگی اسی طریقے سے فوائد اور منکرات کا میں ہے، بٹی ہوئی ہے، پٹی ہوئی ہے، بلکہ وہی آپ سنتے رہتے ہیں قصے ان کے، جس طریقے سے دیگر امریکی اور دیگر یورپین آدمی رہتا ہے. اس کے بعد جو دوسرا نظریہ سیکولرزم کے بعد جو دوسرا نظریہ مغرب نے دیا اسے ہم کہتے ہیں لبرلزم. لبرلزم بھی مغرب سے درایا ہوا ایک نظریہ ہے، اس لیے اس کی بھی کوئی اردو آپ تشریح نہیں کر سکتے تھے لفظ کی، بلکہ اسے آپ لبرلزم ہی کہیں گے. تو لبرلزم کیا ہے؟ یہ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ آزادی کے دو نظریات ہیں، مثبت نظریہ اور منفی نظریہ. لبرلزم جو ہے وہ کہتا ہے کہ منفی نظریے کے اوپر آزادی کے منفی تصور کو اثبات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے نجی معاملات کے اندر، لبرلزم یہ کہتا ہے کہ نجی معاملات کے اندر کسی کو مداخلت کا اختیار نہیں. اور ظاہر ہے مذہب تو ختم ہو گیا لبرلزم کے آتے آتے، مذہب تو ختم ہو گیا، جو سیکولرزم کے پاس ایک مذہب کا تدغم تھی وہ ختم ہو گئی. اب کوئی مذہب سے تو رہنمائی حاصل نہیں کرتا، جو نجی معاملات میں جو اس کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں وہ ریاست اور معاشرت کرتا ہے. تو اس کا یہ خیال ہے کہ ریاست اور معاشرت جو ہے وہ فرد کے جو حق ہے اس کو یہ تسلیم کرے، اور اس تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کوئی بیرونی پریشر نہ ڈالے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، بلکہ یہ فرد کا کام ہے کہ وہ ریاست اور معاشرے کو تعبیر کرے اس حق کی بنیاد پر. اور جب ہم دیکھیں گے کہ بعض مارکیٹ میں اور اس میں دیکھیں گے اگر ہم لوگوں کا زیادہ سے زیادہ حق تسلیم کر دیں کہ ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے جو کچھ کرنے کے لیے، تو اس کے نتیجے میں جو معاشرہ پیدا ہوا ہوگا اس میں ترقی بہت زیادہ ہوگی، جو کہ ثابت کر دیا ایڈم اسمتھ نے اور دوسروں نے کہ جب بھی آپ لوگوں کو چھوڑ دیں گے آزاد اور زیادہ سے زیادہ چھوڑ دیں گے تو کبھی مذہب ہی نہیں بنیں گے وہ، بلکہ اس کے نتیجے کے اندر مغرب کے اندر زیادہ سے زیادہ آزادی میں اس طرح کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ دنیا میں تمتع فی الحال حاصل کر سکوں. اور تو کوئی مقصد نہیں ہے میری آزادی کا، کیا مطلب ہے؟ تھوڑی ہے کہ میں پرواز کرنا چاہتا ہوں، یہ میں زیادہ سے زیادہ کھا سکوں، اور یہی تو ہے مطلب، کنزیوم کر سکوں، سرو کر سکوں. تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ پریکٹیکلی یہ بات ثابت ہو گئی ہے لبرل تصور کے تحت کہ اگر آزاد چھوڑ دیا جائے فرد کو، مارکیٹ کو اور تمام کو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ جو کچھ کرنا چاہیں اپنی نفس کی بنیاد پہ، اپنے خود غرضی، جب نفس فرد آدمی ہوگا تو وہ کون ہوگا؟ خود غرض آدمی ہوگا. اگر آپ کو لوگوں کو خود غرض بنا دیں تو اس کے نتیجے میں دنیا میں زیادہ ترقی کے مواقع بڑھتے چلے جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں ریاست کا کام یہ ہوگا کہ وہ اس کی ترقی کے اندر جو اس کی آزادی ہے اس کے لیے قانون سازی کرے اور کسی کو ایسا نہ کرے کہ کوئی اس کو یعنی قانون ایسا بنائے کہ کوئی میری مداخلت نہ کر سکے کہ بھائی آپ کا حق یہ ہے کہ آپ جو ہے جس طرح ناچنا چاہیں میں ایسا نہیں ہوں کہ آپ کو آگے منع کر دوں کہ ناچنا تو گناہ ہے تم نہیں ناچو تو میں آپ کو آگے پکڑوں تو ریاست آ جائے گی فوراً مجھے پکڑ لے گی کہ نہیں بھائی ان کا بھی حق ناچنے کا ہے ناچنے دو ہاں اس میں دوسرا وہ یہ کہہ دے گا کہ بھائی وہ اتنا نہیں ناچو گے جس کے نتیجے میں تمہیں نقصان ہو جائے یا کسی اور کو نقصان ہو جائے تو وہ اس کی اجازت نہیں دے گا شراب پیو نماز پڑھو تو تمام آپ کے لیے وہ آزادیاں دیتا چلا جائے گا تو یہ لبرل تصور آزادی ہے جو کہ ہم نے آپ کو بتایا پہلا سیکولرزم اس سے نظریہ نکلا دوسرا نظریہ ہم نے دیکھا اس کے نتیجے کے اندر جو نظریہ نکلتا ہے وہ لبرلزم ہے اب اس کے بعد ایک اور نظریہ آتا ہے جسے کہتے ہیں کمیونٹیرینزم کمیونٹی سماج معاشرت اس کمیونٹیرینزم یا سماجیت یا سماجزم یا سماج پرستی کے نتیجے کے دو نظریات ہیں اور بھی ہیں جو دو کلیدی نظریات ہیں ایک آپ کو یاد وہ پتا ہے قوم پرستی نیشنلزم نکلتی ہے اور دوسری اس سے جو ہے وہ اشتراکیت یا سوشلزم نکلتی ہے اب یہ کمیونٹیرینزم کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ آزادی کا اصل تصور مثبت آزادی ہے مثبت آزادی کا کیا مطلب ہے مثبت آزادی سے ہم نے کہا تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی انفرادی آزادی نہیں ہے بلکہ مجموعے کی آزادی یا مجموعے کو زیادہ سے زیادہ خواہشات لوگوں کی پوری ہو سکیں یا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تمتع بالارض کا موقع مل سکے اس کے نتیجے میں اگر مجھے اپنی حق سے دستبردار ہونا پڑے تو میں دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں بھائی بڑا مشکل مسئلہ ہے مغرب کے لیے جبکہ وہ خود غرض بناتا ہے تو ایک خود غرض آدمی ظاہر سے بات ہے وہ جا کے جنگ میں جا کے لڑے گا کیوں امریکی قوم کے لیے اور اپنے قربانی کیوں دے گا اگر وہ قربان ہو جائے گا مر جائے گا تو مرنے کے بعد تو سب کچھ ختم ہو گیا اس کے لیے تو یہ ظاہر سی بات یہ کنفیوژن میں مغرب ابھی تک ہے اس لیے جنگوں میں شکست اس کا مقدر بنتی چلی جا رہی ہے کہ وہ لوگ لڑنے کے لیے تیار نہیں مگر جس جب جو اجتماعیت دیکھیں فرد کی صورت میں جب آپ لبرلزم کے اندر موجود ہیں تو آپ کوئی معاشرہ تعمیر نہیں کر سکتے بلکہ آپ کو قربانی کے لیے کچھ نظریات چاہیے وہ قربانی پہلے کس نے دی تھی مذہب نے دی تھی وہ پہلے سب اپنے آپ کو کہتے تھے میں عیسائی ہوں اب عیسائی کو بے دخل کر دیا جو آپ کی اجتماعیت موجود تھی آپ نے اس اجتماعیت کو خیر باد کہہ دیا تو مغربی تہذیب جس پودے پر پلتی پھولتی ہے اسے امر بیل کی طرح ہضم کر جاتی ہے اس نے پہلی ہضم کیا کس کو عیسائیت کو عیسائیت شکست دے دی اب اس نے کہا سب لوگ آزاد ہیں تو اب اس کے نتیجے میں پورا اس مغربی معاشرہ کیسے تعمیر ہو اور کس طریقے سے وہ آگے فتوحات اور کس طریقے سے آگے وہ کام کریں تو اس کے لیے انہوں نے دو اور نظریات بڑی کامیابی کے ساتھ مغرب میں چلے ایک آپ کو پتا ہے قوم پرستی ہے نیشنلزم ہے اور دوسرا سوشلزم ہے یہ کمیونزم ہے اب قوم پرستی کیا چیز ہے اور اس میں بڑی کنفیوژن ہے اس میں دو کنفیوژن ہے کہ لوگ ایک تو کنفیوز یہ ہوتے ہیں قوم پرستی کی صورت میں قوموں کو اور نسلوں کو اور قبائلوں کو رد کر دیتے ہیں کہ بھائی کوئی سب بالکل ایسا کوئی بڑی بری بات ہے کہ تم پنجابی ہو تم سندھی ہو تم بلوچی ہو یہ بالکل غلط بات ہے میں بلوچی پنجابی سندھی نہیں بالکل قومیت کی بالکل رد کر دیتے ہیں قوم پرستی نیشنلزم یہ نیا کانسیپٹ ہے اس سے پہلے کسی بھی مذہب میں موجود نہیں قوم شیوب اور قبائل اس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے جس سے وہ استدلال دیتے ہیں قوم پرستی کی کہ وہی کام کرتے ہیں جو کہ عیسائیت کے ساتھ پہلے کیا گیا کہ اس کا جواز جو ہے وہ اسلام سے ظاہر ہے اسلام کبھی بھی قوم شیوب اور ان کی نفی نہیں کرتا وہ کس چیز کی نفی کرتا ہے وہ پرستی کی نفی کرتا ہے کہ یہ قومیت کی بنیاد پر آپ کوئی بھی تحریک یا کوئی بھی سیاسی عمل یا کوئی بھی اجتماعی عمل نہیں شروع کر سکتے یہ قوم شیوب قبائل یہ میرے اظہار کا ذریعہ ہے یہ میرے اظہار ہیں میں پاکستان میں اردو بولنے والوں میں پیدا ہوں وہاں پنجاب میں پنجابی بولنے والوں میں پیدا ہوں وہ سرحد میں پشتو بولنے والوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو یہ اظہار کا ذریعہ ہے میرے لیے قرآن میں اور احادیث میں بڑی خوبصورتی سے اس کے بارے میں موجود ہے اور یہ میرے اظہار کا موقع ہے کہ میں آپس میں صلح رحمی کروں. قدرتی طور پہ میں اردو بولنے والا ہوں گا, تو جب اردو بولنے والا میرے سامنے اردو بولے گا تو میں اس سے محبت کروں گا, اور میں یہ چاہوں گا کہ اس کو اپنی دعوت, اسلام کی دعوت زیادہ سے زیادہ پہنچاؤں, کہ میں بھی جنت میں جاؤں, میرا بھائی بھی جنت میں جانے والا بن جائے. تو میری زبان اس کام آئے گی کہ میں غلبہ دین کے لیے اس کو استعمال کروں گا, اور اس سے محبت ایک فطری ہوگی اور اس کی میرے سے محبت فطری ہوگی. پشتو بولنے والوں کی آپس میں ایک جگہ بیٹھ جائیں گے تو پشتوں میں شروع کر دیں گے, تو یہ بولنا منع تو نہیں ہے, یہ اظہار کا ذریعہ ہے. یہ صلح رحمی کے لیے آپس میں جو تعلق قائم ہو جائے وہ قوم پرستی نہیں. قوم پرستی یہ ہے کہ آپ قطع رحمی کی بنیاد پر اور دیگر قوموں سے, دیگر لوگوں سے نفرت کی بنیاد پہ لوگوں کو اجتماع کریں, اور اس اجتماع کا مقصد یہ ہو کہ وہ اس قوم کی غلبہ اور طاقت میں اضافہ ہو. سمجھ گیا؟ میں اجتماع اس لیے کروں کہ میں تمام مہاجروں کو جمع کر کے یہ کہوں کہ میرے اوپر جو ہے وہ پنجابیوں نے, پٹھانوں نے اور بلوچیوں نے ظلم کیا ہوا ہے, تو میں اس بنیاد پہ آپ کو جمع کروں اور کہوں کہ اصل کام یہ ہے کہ مہاجروں کا غلبہ اس پاکستان میں ہو جائے, اس کے لیے جدوجہد کرو. تو یہ قوم پرستی ہے. یہ قوم پرستی ظاہر سی بات ہے مغرب سے نکلی, جب جرمن قوم اور اس کے درمیان پھر ورلڈ وار ہونے کے, جرمن قوم جو ہے سب سے زیادہ طاقتور قوم ہے, سب سے اچھی ریس ہے, اس کا غلبہ پوری دنیا میں ہو جانا چاہیے. امریکی قوم, برٹش قوم, یہ سب کے سب اپنے آپ کو جو ہے مختلف قوموں کے اندر انہوں نے بانٹ دیا. اسے ہم کہتے ہیں قوم پرستی. یہ قوم کی نفی نہیں کر رہے, کیونکہ ہمارے جو قوم پرستی کی نفی کرتے ہیں وہ قوموں کی بھی اور اس کی قوم کی تو نفی ہو سکتی ہے, مگر یہ ہے کہ شیوب اور قبائل کی نفی بھی کر دیتے ہیں اور اپنے خاندان کی بھی نفی کر دیتے ہیں کہ میں شیخ سید, یہ آپ کا خاندان ہے, یہ کوئی اسلام میں بری چیز, اسلام میں کوئی بری چیز نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریشی ہونے پہ فخر تھا اور قریش پہ کچھ, یہ بڑی, یہ کوئی علامت ہے نہیں. یہ کہیں کہ میں قریش کے غلبے کے لیے اسلام کی تحریک کی, قریش کو غلبہ مل جائے یا عرب کو غلبہ حاصل ہو جائے, تو یہ قوم پرست تحریک, یہ عرب قوم پرست تحریک ہوگی, پاکستانی قوم پرست تحریک ہوگی. پاکستانی قوم کی طاقت میں اضافے کے لیے میں جو کچھ کر سکتا ہوں, جتنے مسلمانوں کو قتل کر دوں قتل کر دوں گا, مگر اس کے نتیجے میں پاکستان کی پیداوار میں اضافہ ہو جائے تو یہ قوم پرستی ہے, پاکستانی قوم پرستی. تو یہ ہے قوم پرستی اجتماعی ان کے لیے, کہ میں اپنی قوم کے لیے قربانی دینے کے لیے, اس کی حقوق کی جدوجہد جسے آپ کہتے ہیں, پورے قوم کے حقوق کی جدوجہد کے لیے میں اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں, یہ قوم پرستی کرتا ہوں. اس کے علاوہ دوسری اجتماعیت کا تصور جو زیادہ مشہور ہے وہ اشتراکیت ہے, اشتراکیت سوشلزم ہے. یہ اس میں تو زیادہ تر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں یہ کسی قوم یا نسل میں تو نہیں ہے, بلکہ لوگ کلاسز اسٹرگل کرتے ہیں, کلاس اسٹرگل, یعنی کہ میں مزدور کلاس سے میرے تعلق ہے, یعنی میرے مزدور نو سے تعلق ہے. وہ لوگ جو کہ پیداواری عمل میں حصہ لیتے ہیں, کیونکہ مغرب میں جس وقت یہ تحریک چلی تو اس وقت انڈسٹریلائزیشن عروج پہ تھی, اور انڈسٹریلائزیشن ہونے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب زیادہ زیادہ صنعتیں لگتی ہیں تو لوگ نجی کاروبار ختم ہو جاتا ہے اور زیادہ تر لوگ ملازم بن جاتے ہیں اور مزدور بن جاتے ہیں, زیادہ تر مزدور, ظاہر سی بات ہے سرمایہ دار تو دو چار ہوتے ہیں اور سب لوگ مزدور بن جاتے ہیں. گاؤں دیہات میں کوئی مزدور نہیں ہوتا, سب کی اپنے اپنے کھیتی باڑی کرتے ہیں, شہروں میں سب مزدور ہوتے ہیں, سب مزدوری کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ سب مزدور ہوتے ہیں, مینیجر بھی مزدور ہوتا ہے, کام کرنے والا بھی مزدور ہوتا ہے, کام چلانے والا بھی مزدور, ہر ملکیت کسی کی نہیں ہے. تو جب سب مزدور ہوتے ہیں تو ان کا خیال یہ ہے کہ آپ کلاسز میں بڑھ جاتے ہیں, ایک کلاس یہ پلوریٹیریٹ کلاس ہوتی ہے جسے مزدور کلاس کہتے ہیں, دوسری سرمایہ داری بورژوا کلاس ہوتی ہے. سرمایہ دار جو ہوتا ہے بورژوا کلاس, وہ پیداواری عمل میں مزدور کا حصہ نہیں دیتا, جس کی وجہ سے پیداوار کم ہو, مزدور کو وہ مواقع نہیں ملتے اور وہ دل و جان سے محنت نہیں کرتا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ پیداوار کم ہوتی چلی جاتی. جب پیداوار کم ہوگی تو پھر کیا ترقی ممکن نہیں ہوگی. اگر ہم جو ہے تمام کے تمام اختیارات مزدور کے سپورٹ کر دیں اور ڈکٹیٹرشپ آف دی پلوریٹیریٹ, اس کی ڈکٹیٹرشپ قائم کر دیں, یعنی سوشلسٹ پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ کو, اس کا نمائندہ ہے سوشلسٹ پارٹی, اگر ہم اس کی ڈکٹیٹرشپ کو مزدور کو تمام کو یہ اختیار دے دیں کہ اپنی پارٹی چنے اور وہ پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آ جائے, تو پھر جو ہے کیا ہوگا کہ جب مزدور اقتدار کے اندر آ جائیں گے تو وہ پیداوار کریں گے, کہیں گے بھائی اقتدار تو ہمارا ہے, یہ فیکٹری بھی میری ہے, تو میں اب اسی تنخواہ کے اندر اسی کام کے اندر زیادہ سے زیادہ محنت کروں گا, جب زیادہ سے محنت کروں گا تو زیادہ سے زیادہ پیداوار ہوگی, جب زیادہ سے زیادہ پیداوار ہوگی تو لوگ جو ہے دار ادا و رغبت ہر وقت پیداوار میں لگے رہیں گے, تو میں ایک دن ایسا آئے گا کہ میں غربت کو بھی شکست دے دوں گا اور میں یہ کیا کہتے ہیں یہ پیداوار کی جو ان امپلائمنٹ اس کو بھی شکست دے دوں گا, انفلیشن کو بھی شکست, یہ کچھ چیز ہوں گی نہیں, پیداوار اتنی ہوگی کہ ہر کوئی جو کچھ چاہنا چاہے وہ چاہ مل جائے گا, یعنی کہ میں کریٹ کر دوں گا دنیا میں جنت بنا دوں گا, اسے کمیونزم کا دور کہتے ہیں, یہ وہ دور آئے گا جب سب کو جو کچھ چاہنا چاہے وہ آئے گی, اس سے پہلے سوشلزم تحتے ہو, مگر ایک بڑی کامیاب تحریک رہی کہ جب انہوں نے کلاس اسٹرگل یعنی کلاس کے حقوق, آپ کسی قوم کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے مزدور ایک طرف جمع ہو گئے اور انہوں نے مزدوروں کے لیے حقوق کی جدوجہد کا نعرہ لگایا اور پوری دنیا اس کے اندر کامیابی کے ساتھ سوشلزم نے آدھے زیادہ یورپ کو فتح کر دیا اور ایشیا کے بڑے ممالک کو فتح کر دیا, اور یہ ابھی 1980 کے بعد اس کو شکست ہوئی جب روس پہ ٹوٹا تو پھر یہ نظریہ شکست آ گیا اور اب پھر لبرلزم جو ہے پوری دنیا کے اندر ایک غالب نظریے کے طور پر موجود ہے. یہ قوم پرستی اور سوشلزم, یہ میں نے ترتیب جی میں نے اس کے پیچھے اور بڑے لمبے جو ہے وہ ہے اس کا مارکس کارل مارکس جو تھا سوشلزم نظریات کا بانی اور وہ مفکر کراتا ہے, جس میں ڈائلیکٹک میٹیریلزم جو ہے وہ جتنی مادیت کا نظریہ یعنی کہ طبقاتی یعنی حقوق کے لیے طبقاتی جدوجہد کے نتیجے کے اندر جو ہے ترقی ہوتی چلی جائے گی, جتنا آپ طبقہ میں بیٹھیں گے, یعنی آپ کون ہیں, مسلمان نہیں ہیں بلکہ مزدور ہوں گے اور تمام مزدوروں کو کالے پیلے نیلے گورے سب کو ایک جو ہے حق کی طرف جو جمع ہو جانا چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ بڑی بین الاقوامی اور بڑی اجتماعیت کی بڑی جدوجہد ہے. تو یہ وہ تحریکات ہیں جنہوں نے جو ہے وہ مغرب کو اور پوری دنیا کو اپنے اندر مسخر کیا, اور آج ہم جس تحریک سے سب سے زیادہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ ہیں, وہ ہم اس وقت سیکولرزم کا شکار ہیں کہ جب ہم نے اپنے آپ کو یہ کہہ دیا ہے کہ میں نجی معاملات میں کتاب اللہ اور اس کے رسول سے رہنمائی حاصل کروں گا, اور اجتماعی معاملات جو ہیں وہ جو ہے وہ جیسے چل رہے ہیں, یعنی کہ سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, تو سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, ریاست سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, تو وہ آدمی سیکولر بن جاتا ہے. جب وہ سیکولر, اس کا مطلب ہے ہماری آبادی کا اس کے اندر تحریکات کے اندر 99% افراد جو ہیں وہ سیکولر ہیں, کیونکہ اس وقت قانوناً طور پر اجتماعی معاملات اسلام پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر اسلام کے تحت نہیں ہو رہے, ریاست اسلامی نہیں ہے, آپ کے معاشرت اسلامی کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے, آپ کی معاشیات اسلامی نہیں ہے, اصولی معاشیات موجود ہے. ہم نے کہا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو ہم جو ہے وہ کیا ہو گئے ہیں, سیکولرزم کا شکار ہے. اور اس کو جس نظریے نے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ پرتگائی دی ہے وہ ہے مسلم قوم پرستی. یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے جو سر سید کی تحریک سے پاکستان ہندو پاکستان کے اندر شروع ہوئی, مسلم قوم پرستی. مسلم قوم پرستی یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کی جدوجہد کی جائے اور مسلمانوں کے طاقت میں اضافے کو اصل مرکزیت دی جائے, نہ کہ غلبہ دین اور اللہ کی رضا کو نہ دیکھا جائے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ دنیا میں کسی بھی پاکستانی مسلمانوں کو اس کے کرنے سے فائدہ ہوگا, یعنی کہ پاکستانی مسلمانوں کو اس کے کرنے سے فائدہ ہے کہ افغانستان کے اندر جب امریکہ حملہ کرے تو وہ افغانستان کے مسلمانوں کا ساتھ نہ دے, کیونکہ اگر اس نے افغانستان کے مسلمانوں کا ساتھ دیا تو اس کے نتیجے میں امریکہ پاکستان کو جو ابھی رعایت دے رہا ہے اور ہمیں ایک امن میں زندگی گزارنے کو کہہ رہا ہے, اور آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, وہ موقع نہیں دے گا بلکہ ہم پہ بمبارڈمنٹ کر دے گا, جس کی وجہ سے پاکستان کے مسلمانوں کے کاروبار کو نقصان پہنچے گا, ان کی جان و مال کو نقصان پہنچے گا, ان کی جو ہے اس لیے ہمیں افغانستان کے مسلمانوں کو چھوڑ دینا چاہیے, یا ہندوستان کے مسلمانوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ہم ایک قوم ہے پاکستان کے اندر, ہم مسلم قوم ہیں اور مسلمان قوم کی قوت اور طاقت اور اس کے مذہب کے اندر اضافہ یہ ہوگا کہ جب ہمیں دیگر مسلمانوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنے حقوق اپنی بات, یہ مسلم قوم پر کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے علاقے کے اندر موجود رہیں جا جہاں پہ ہمیں زیادہ تمتو فی الحال کا موقع ملتا ہے کہ بہتر مسلمان میں داڑھی بھی رکھتا ہوں, میرے پاس گاڑی بھی ہے اور مجھے فیکٹری بھی چلا جاتا ہوں آرام سے. میں ظاہر سی بات ہے اگر میں افغانستان کے اندر یا کشمیر کے اندر یا پھر میں سوات کے اندر موجود ہوں تو مجھے یہ مواقع نہیں ملیں گے. کیوں نہیں ملیں گے؟ کہ وہاں پہ کچھ لوگوں نے یہ حرکت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں غلبہ دین ہونا چاہیے اور اجتماعی معاملات کے اندر بھی شریعت نافذ ہوگی, اور شریعت نافذ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں کا مسلمانوں کا کاروبار میں اضافہ نقصان ہو رہا ہے, ان کی جان و مال جو ہے وہ جان و مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنی تھی, وہ جان و مال جو میں اس لیے لے کر آیا تھا کہ میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا, وہ اسے محفوظ کر لوں, اور اس لیے محفوظ کر لوں کہ اس کے نتیجے میں مجھے زیادہ سے زیادہ دنیا کے اندر فائدہ رہے, میری نجی زندگی میں اسلام برقرار رہے. یہ گنجائش کفر ہمیں دیتا ہے, اسے کہتے ہیں مسلم پاور. آج کا نام مسلم پاور. اب یہ تمام نظریات ماننے کے بعد آپ جس علمیت سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے وہ کون سی علمیت نکلتی ہے جسے آج کل ہم برت رہے ہیں؟ وہ علمیت کون سی اس سے نکلتی ہے؟ اس سے کوئی اسلامی علمیت نکلے گی؟ اگر میں تصور کر لیتا ہوں کہ میں جو ہوں آزاد ہوں, میں تصور کر لیتا ہوں قائم بالذات ہوں, تو وہ علمیت نکلے گی جو اس ذات کو بحیثیت فرد کے یا بحیثیت نوع کے یا بحیثیت قوم کے اس کی زیادہ سے زیادہ دنیا میں ترقی کو ممکن بنا سکے یا اس کی آزادی کو ممکن بنا سکے. یہ مغربی علمیت کی عقل ہے. اس لیے مغربی علمیت سے جب ہم مراد لیتے ہیں تو وہ جہالت ہے. اسلامی علمیت اور مغربی علمیت میں اس لیے ہم آپ کو مغربی علمیت پڑھا رہے ہیں تاکہ اس سے آپ واقف ہو سکیں, اس کو اسلام میں ملانے کی کوشش نہیں کر سکتے کہ مغربی علمیت کے نتیجے کے اندر انسان آزاد ہوگا. اس لیے وہ اسے سائنسی علوم کہتے ہیں. سائنسی علوم کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق اس وجود سے ہے جس کو وہ دیکھ سکتے ہیں, اللہ کو نہیں دیکھ سکتے اس لیے اس کا, بلکہ انسان کو دیکھ سکتے ہیں, موت کے بعد نہیں دیکھ سکتے, موت سے پہلے دیکھ سکتے ہیں. تو اس ذات جو کہ موجود ہے, جو سب کو نظر آ رہی ہے, مجھے بھی نظر آ رہی ہے, اس کو جاننے کا نام سائنسی علم ہے. فزیکل سائنسز ہو یا سوشل سائنسز ہو, ان دونوں سائنسز کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس ذات کی آزادی کو اور اس کے خدائی دعوے کو کس طریقے سے زیادہ کر سکوں, اسی کو ہم سوشل سائنسز اور فزکس کیمسٹری میتھمیٹکس یہی کرتے ہیں. اس میں اس طریقے سے اکنامکس سوشیالوجی سیوکس کے اندر بھی ہم یہی کام کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ انسان کے اندر کس طریقے سے اس ذات کو جو ہے بڑھایا جا سکے. یہی علمیت یہاں سے نکلتی ہے. اس سے کوئی اسلامی علمیت نہیں نکلتی. اسلامی معاشیات کوئی چیز نہیں ہے. معاشیات تو ظاہر سی بات ہے اس کا نام ہے کہ وہ تو پھر عرض کی طرف جائے گی, انسان کو خدا بنائے گی. تو کیسا اسلامی خدا ہے؟ تو اسلامی معاشیات, اسلامی جمہوریت, اسلامی فزکس, اسلامی وہ, اسلامی سوشیالوجی, اسلامی سیوک, یہ کوئی اسلامی کا, کیونکہ ہمارے فقہ سے کوئی اسلامی معاشیات کا کوئی تصور نہیں ملتا. فقہ جب غلبہ دین تھا تو ہماری علمیت ہماری کہیں موجود ہے کوئی اسلامی معاشیات کا؟ کوئی تو بتا دے. اس پہ شرمندہ کے معاشیات پہ کیوں نہیں لکھا ہم نے بہت زیادہ؟ جی کہ اس کی اہمیت ہی نہیں تھی. جس کی اہمیت تھی وہ تو رضا الہی کی اہمیت تھی, کہ اللہ کی رضا کو کیسے حاصل کیا جائے. اس لیے سارا اسی پہ علم ہے. انسان کی رضا کس طریقے سے حاصل کی جائے وہ تو علم ہے ہی نہیں ہمارا, وہ تو جہالت ہے, اس پہ کیوں لکھتے ہیں ہمارے؟ اس لیے ہمیں ان علمیت کے بارے میں اور اس کے بارے میں جب ہم پڑھیں تو ہمیں جو ہے وہ پورے طور پہ موجود ہونا چاہیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب میں ڈاکٹر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ جو کچھ میں نے الٹی سیدھی بات کی ہے اس کو صحیح کر دیں.
الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفا. پروفیسر یونس قادری صاحب نے ایک بہت جامع اور بہت تفصیلی گفتگو کی ہے. ہمارا یہ ہے ہمارا پہلی گفتگو تھی, جس کو چند منٹوں میں سمیٹنا مشکل ہوگا, لیکن میں کوشش یہی کروں گا کہ جو دلیلیں آپ نے دی ہیں ان کو ترتیب سے بیان کر سکوں, اور اسی بنیادوں کے اوپر سوالات بھی آپ کے قدموں میں پیش کروں گا, اور امید رکھوں گا کہ آپ ان سوالات کے جواب لکھیں تاکہ ہم اس پر مزید غور کریں پہلی بات جو یونس بھائی نے فرمائی وہ
وہ یہ کہ سرمایہ داری اور مغربی تہذیب ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. آپ نے گفتگو یہاں سے شروع کی. لہذا پہلا سوال جو میں آپ سے کرتا ہوں یہ ہے کہ اس نقطۂ نگاہ کے گفتگو کیجیے, بحث کیجیے کہ مغربی تہذیب اور سرمایہ داری یک معنی کی ہے, مغربی تہذیب سرمایہ داری کے علاوہ کچھ نہیں. چند گزارشات جن میں یوں بھی پیش کی جا سکتی ہیں کہ ہم سرمایہ داری کو ایک نظام زندگی کہتے ہیں. اب نظام زندگی کا تصور ہمارے ہاں زیادہ مستعمل نہیں ہے, حالانکہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اللہ تعالیٰ نے اس تصور کو واضح فرمانے کی کوشش کی. تو جب ہم کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں یا کسی تہذیب کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک نظام زندگی ہے تو ہماری کیا مراد ہوتی ہے, اس سے پہلے یہ بات واضح ہو جانا چاہیے. نظام زندگی کی مراد یہ ہے کہ چند مقبول مقاصد کے حصول کے لیے ایک خاص نوعیت کی انفرادیت بھی قائم کی جائے, ایک خاص نوعیت کی معاشرت بھی قائم کی جائے اور ایک خاص نوعیت کی ریاست بھی قائم کی جائے. اور یہ انفرادیت, یہ معاشرت اور یہ ریاست مربوط ہو, ایسی ہو کہ جو اس نظام زندگی کے باہر پنپ نہ سکے. اور لہذا اس انفرادیت, اس معاشرت اور اس ریاست کو فروغ اور ترقی دینے کے لیے ضروری ہو کہ یہ ارتباط قائم رہے اور یہ تینوں سطح کے اوپر اس طرز زندگی کے اقدار کا اظہار ہوتا رہے. لہذا جب ہم سرمایہ داری کو ایک نظام زندگی کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس نظام زندگی کی یہ تین نظریات ہیں جن پہ پروفیسر صاحب نے گفتگو بات نہیں کی, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سرمایہ داری ایک نظام زندگی ہے, تو ہماری مراد ہوتی ہے کہ سرمایہ داری کے چند مخصوص اقدار ہیں اور ہماری مراد ہوتی ہے کہ سرمایہ داری ایک خاص قسم کی انفرادیت معاشرت اور ریاست پیدا کرتی ہے. اب جیسے کہ یونس بھائی نے اور مولانا یونس قادری نے اور مولانا محمد احمد نے فرمایا کہ یہ تین کلیدی اقدار ہیں سرمایہ داری کے, وہ ہیں آزادی, مساوات اور ترقی. اور اس کے اوپر میرا خیال میں سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے کتنی مرتبہ بھی اور ہم بھی, لہٰذا میں ضمن میں کچھ نہیں ہوں. لیکن اصولاً ان تینوں اقدار کے فروغ کے لیے, آزادی, مساوات اور ترقی کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ انفرادی سطح کے اوپر, معاشرتی سطح کے اوپر اور ریاستی سطح کے اوپر دو میدانات فروغ پائیں, اور انفرادیت, معاشرت اور ریاست ان دو میدانات کا اظہار ہو اور اس کے علاوہ کچھ نہ ہو. اور وہ دو میدانات کیا ہیں؟ ایک ہے حرص اور دوسرا ہے حسد. سرمایہ کیا ہے؟ سرمایہ حرص اور حسد کی تقسیم ہے. سرمایہ جیسے میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے بھائی بزرگ گزرے ہیں, ایک انگریز مسلمان جنہوں نے پہلی مرتبہ انگریزی میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا, وہ کہتے ہیں سرمایہ ہے تکاثر, اللہ کو مت تکاثر. اور تکاثر کا آپ نے جو انگریزی میں ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ رائیولی ان ورلڈلی انکریز, مسابقت دنیاوی بڑھوتری میں اپنا حصہ محفوظ کرنے کے لیے. تو رائیولی سے مراد ہے حسد, اور دنیاوی بڑھوتری میں اضافے کے جو خانے سے یہ ہے حرص. لہذا وہ شخص جس کے اوپر حرص اور حسد کے شیطان غالب آ گئے ہیں, اس کے نفس کے اوپر حرص اور حوث نے قبضہ کر لیا, وہ سرمایہ دار. سرمایہ دار دولت مند نہیں ہوتا, وہ دولت مند جو اپنی دولت جہاد کے لیے خرچ کر رہا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ سرمایہ دار نہیں. اور دولت تو ایک اچھی اور پاک چیز, ایک ذریعہ ہے جس کے نتیجے سے استعمال کر کے ہم رضا الہی کو حاصل کر سکتے ہیں. دولت مند سرمایہ دار نہیں ہے. سرمایہ دار تو وہ مزدور بھی ہے جو پوری کوشش یہ کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تمتو فی الارض کرے اور زیادہ سے زیادہ مسابقت کرے اس تمتو فی الارض کو ممکن بنانے کے لیے دوسرے مزدور. لہذا سرمایہ دارانہ انفرادیت سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ فرد جس کے جس میں نفس ہمارا جس پہ غالب آ گیا ہو, جس کے اندر ہرس اور حسد نے اپنے ڈیرے جما دیے ہوں, اس کے نفس پہ قبضہ کر لیا ہو اور اس کا تعقل بھی اسی ہرس اور حسد سے برآمد ہوتا, وہ کہتا عقل میں کیا بات آتی, یہ آتی کس طریقے سے میں زیادہ سے زیادہ اپنے دوسرے فرد کیا سبقت لے جاؤں, دنیاوی فائدے دنیاوی لذات حاصل کرنے کے لیے. اقلیت اس کی حفظ و حضرت سے تعمیر ہو اور روحانیت بھی اس کی عقل اور اس سے تعمیر, وہ کس چیز کی تلاش میں رہتا ہے تمتوں کے لڑ کے. لہذا لذات اور شہوات کا فروغ ہی اس کی روحانیت کی عقل ہے. لہذا سرمایہ دارانہ انفرادیت وہ انفرادیت ہے جو حرص اور حسد سے مغلوب ہو اور جس کی روحانیت اور جس کی اقلیت کسی حرص اور حسد سے تعمیر ہو, یہ ہے سرمایہ دارانہ انفرادیت. سرمایہ دارانہ معاشرت یہ ہے کہ انہی اصولوں کی بنیاد کے اوپر انسان تمام اپنے تعلقات قائم کرے. جب میں آپ سے تعلق پیدا کروں تو دیکھوں کہ مجھے یہ تعلق پیدا کرنے کے نتیجے میں کتنا فائدہ ہوتا ہے, کتنی زیادہ لذات میں حاصل کر سکتا ہوں. آپ وہ ذریعہ ہیں جس کے نتیجے میں تمتو فی الارض حاصل کرتا ہوں. آپ وہ نظریہ, آپ وہ ذریعہ ہیں. آپ سے میں اس حد تک تعلق قائم کروں گا, اس حد تک میں آپ سے تعلقات استوار کروں گا, جس حد تک ان تعلقات کے استوار کے ذریعے میں اپنے نفسانی خواہشات اپنے حرص و حسد کو فروغ دے سکوں. جب پورا معاشرہ انہی بنیادوں کے اوپر تعمیر ہونے لگے اور جب معاشرے کا جو عمل ہے, معاشرے کا جو تعامل ہے, وہ مرتب ہونے لگے حرص و حسد کی اقلیت اور روحانیت کی بنیاد پر, ہم کہیں گے یہ سرمایہ دارانہ معاشرہ ہے. سرمایہ دارانہ معاشرہ وہ معاشرہ ہے جہاں ہر فرد کے لیے ممکن ہو جائے کہ وہ حرص و حسد کی بنیاد کے اوپر اپنی روحانیت اور اپنی اقلیت کی پرورش بھی کر سکے اور اس کا اظہار بھی کر سکے. لہذا سرمایہ دارانہ معاشرت یہی معاشرت ہے. اسی لیے ہم یہ کہیں گے ملک سرمایہ دارانہ ملک ہے, تو ہمارا مطلب یہ ہوگی کہ معاشرتی سطح کے اوپر یہاں جس چیز کو معقول سمجھا جاتا ہے اور جس چیز میں لوگ تسکین پاتے ہیں وہ حرص و حسد کے فروغ میں, اور انتظام بازار میں یا انتظام زندگی کے دوسرے شعبوں میں اس بنیاد کے اوپر ہو رہا ہے کہ حرص و حسد سے سب متمتع ہو سکے. اس معاشرت کو کہتے ہیں پولیٹیکل اکانومی. یہ پولیٹیکل اکانومی حرص و حسد کی معاشرت ہے. اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں مارکیٹ اور دوسری ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں پلان. پلان کے ذریعے بھی حرص و حسد کی پولیٹیکل اکانومی فروغ پاتی ہے اور مارکیٹ کے ذریعے بھی فروغ پاتی ہے, اور یہ خالص سرمایہ دارانہ تنظیم ہے ان تعلقات کی جن کے اندر انسان اپنے آپ کو اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ پیوست کرتا ہے. یعنی یہ ہے سرمایہ دارانہ معاشرت. اور تیسری سطح ہے اس نظام اقتدار کی جس کی بنیاد کے اوپر رائی اور رعایا کے درمیان تعلقات پیدا ہو. سرمایہ دارانہ ریاست وہ تنظیم اقتدار ہے جس کے نتیجے کے اندر تحکیم حکم حرص و حسد کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور قانون تابع ہو جاتا ہے حرص و حسد کے فروغ کا. اس ریاستی نظام کو ہم کہتے ہیں ریپبلک. یہ ریپبلک ہے, یہ ریپبلک ہے. ریپبلک وہ نظام حکومت ہے جس میں ایک سرمایہ دارانہ فرد, سرمایہ دارانہ معاشرت کی وہ تحکیم عمل میں لاتا ہے جس کے نتیجے کے اندر سرمایہ دارانہ اقلیت اور سرمایہ دارانہ روحانیت حکم کا درجہ اختیار کر لیں, اور جہاں تمام اجتماعی فیصلے اس بنیاد کے اوپر ہوں کہ ان کے نتیجے میں ایک پوری انسانی گروہ کی حرص و حسد کی فروغ اور ترقی میں کتنی مہمیز دی جا سکتی. لہذا جب ہم سرمایہ داری کو ایک نظام زندگی کہتے ہیں تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کے اندر حرص و حسد کے فروغ کی ذریعہ بن جاتا ہے وہاں کی انفرادیت بھی, وہاں کی معاشرت بھی, اور وہاں کی ریاست بھی. اب حرص و حسد کو فروغ دینے کے لیے جو تین نظریات, جن تین نظریات کا تذکرہ کیا گیا, وہ تین انہی وجہ سے اسی نظام کے نظریات ہیں کہ وہ تینوں نظریات اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ حرص و حسد کو, شہوت اور غضب کو فروغ دے کر معرفت اور للہیت کو ختم کرنا عقل اور روحانیت کا تقاضا. اس بات کو لبرلزم بھی قبول کرتی ہے, سیکولرزم بھی قبول کرتی ہے, قوم پرستی بھی قبول کرتی ہے, سوشلزم بھی قبول کرتی ہے. لہذا نظام زندگی سب کا ایک ہی ہے, اور وہ نظام زندگی جو ہے وہ ہے سرمایہ داری. اور مغربی تہذیب اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں, مغربی تہذیب ان معنوں میں کوئی چیز نہیں کہ اس کی جو مکانی قیود ہیں وہ آپ سمجھیے کہ ترکی سے لے کے امریکہ تک موجود ہیں. ان معنوں میں وہ کوئی جغرافیائی اکائی نہیں ہے. مغربی تہذیب چین میں بھی ہے, اور مغربی تہذیب لاتن امریکہ میں بھی ہے, اور مغربی تہذیب ہندوستان میں بھی ہے, اور پاکستان کو مسخر کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ. مغربی تہذیب حرص و حسد کی اقلیت اور روحانیت کی عالمگیریت اور عمومیت کا دوسرا نام, اور مغربی تہذیب کو ہم سرمایہ داری اسی بنیاد کے اوپر کہتے ہیں کہ سرمایہ کی بڑھوتری اور فروغ مغربی طرز زندگی کا بنیادی وظیفہ بن گیا ہے. اور جہاں جہاں مغربی تہذیب فروغ پا, جہاں جہاں مغربی تہذیب اپنے پنجے گاڑتی ہے, جہاں جہاں وہ غالب آتی ہے, وہاں وہاں سرمایہ دارانہ انفرادیت پیدا ہوتی ہے, سرمایہ دارانہ معاشرت یعنی پولیٹیکل اکانومی پیدا ہوتی ہے, اور سرمایہ دارانہ ریاست یعنی ریپبلک پیدا ہوتی ہے. اور انہی تین ذرائع کے نتیجے میں حرص و حسد جو ہے وہ عالمگیر اور عمومی قوت کے طور کے اوپر مسخر کر لیتی ہے انسانیت کو, مسخر کر لیتی ہے حسنہ کو, اقدار حسنہ کو, اور تباہ کر دیتی ہے انسان کی معرفت کو, اور تباہ کر دیتی ہے لدائیت کو وغیرہ. ان معنوں میں مغربی تہذیب سرمایہ داری کا دوسرا نام ہے, اور سرمایہ داری کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. تو پہلا سوال جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھا وہ یہی تھا کہ جناب یہ بتائیے کہ کیوں اور کس بنیاد کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ مغربی تہذیب اور سرمایہ دارانہ نظام زندگی کے ایک ہی چیز کے دو. دوسرا سوال جو میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں, جس کے اوپر کافی گفتگو فرمائی, وہ یہ ہے کہ مغربی تہذیب کے قلیدی نظریات اشتراکیت, قوم پرستی اور لبرلزم میں کیا فرق ہے, اشتراکیت, قوم پرستی اور لبرلزم میں کیا فرق ہے, یہ دوسرا سوال. اور اجمالاً اس معاملے میں اگر ہم کہیں, اگر ہم چند باتیں عرض کریں تو وہ یوں ہے کہ لبرلزم کا دعویٰ ہے کہ جب آپ فرد کو تمام معاشرتی قیود سے آزاد کر دیں گے اور اس کو موقع دیں گے کہ وہ اپنی لذات کے فروغ کے لیے جو طریقہ اختیار کرنا چاہے وہ کرے، تو اس کے نتیجے میں خود بخود بغیر کسی کوشش اور بغیر کسی فکر کے مجموعی لذات جو ہیں ان میں اضافہ لامتناہی حد تک ہوتا چلا جائے گا. لہذا لبرلزم وہ نظریہ ہے جو ان حقوق کو بیان کرتا ہے جو فرد کو ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنی لذات کی فروغ میں منحنت ہو سکے. وہ حقوق کون سے ہیں؟ وہ حقوق انسانی یا ہیومن رائٹس ہیں، اور وہ تین ہیں جیسا کہ بعد میں تفصیل سے کی جائے گی. حقوق جان، جان کو سرمایہ کے سپرد کرنے کا حق، رائٹ آف پراپرٹی ملکیت کا حق، ملکیت کو حقوق ملکیت کو سرمایہ کے سپرد کرنے کا حق، اور رائٹ آف کانسنس یا آزادی رائے یعنی رائے کو سرمایہ کے فروغ کے سپرد کرنے کا ذریعہ بنانے کا سرمایہ کو فروغ کرنے کا حق. لہذا لبرل نظام زندگی، لبرل نظریہ یہ کہتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام زندگی کے فروغ کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان کو یہ تینوں حقوق دیے جائیں، رائٹ آف لائف اور رائٹ آف پراپرٹی اور رائٹ آف کانشسنس، تاکہ وہ اپنے جان کو اور اپنی مال کو اور اپنی فکر کو سرمایہ کے سرمایہ کی بڑھوتری کے عمل میں بیوش کر دے اور اس کو لگا دے اسلام کے اوپر کہ زیادہ سے زیادہ ترقی ہو. اور جب ہر فرد انفرادی طور کے اوپر اس کھیل میں ملوث ہو جائے گا تو وہ جو ہے وہ سرمایہ کی جو بڑھوتری کی رفتار ہے، حرص و حسد کے فروغ کی جو رفتار ہے، وہ خود بخود تیز سے تیز تر ہوتی چلی جائے گی. اور جو بنیادی ادارہ ہے جس کے اندر انسان اپنی شہوت اور اپنے غضب، اپنی حرص اور اپنے حسد کا اظہار کرے گا وہ مارکیٹ ہے. مارکیٹ اصل میں پورا ماترا مارکیٹ بن جانا چاہیے اور ریپبلک کو مارکیٹ کے ماتحت آ جانا چاہیے. اور اسی طریقے سے سرمایہ دارانہ انفرادیت یعنی وہ انفرادیت جو شہوت اور غضب اور حرص و حسد سے مغلوب ہے فروغ پائے گی اور اس کے نتیجے میں تمام انسانیت کی لذات میں اضافے کی رفتار تیز سے تیز. یہ ہے نظریہ لبرلزم. اس کے علاوہ ہم جیسے پروفیسر یونس صاحب نے فرمایا دو مختلف نظریات اور ہیں جو کہتے ہیں، ایک کو اشتراکیت کہتے ہیں دوسرے کو قوم پرستی، اور وہ کہتے ہیں کہ ریپبلک میں اور پولیٹیکل اکانومی میں جن لذات کے فروغ کی جدوجہد ہم کرنا چاہتے ہیں وہ انسانیت بحیثیت مجموعی ہے، اور انفرادی سطح کے اوپر لوگوں کو اگر اپنی ذاتی لذات کو فروغ دینے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے گا اور ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی جائے گی تو اس کے نتیجے میں انسانیت کی مجموعی تمتو پھر عرض کی صلاحیت اور لذات کے فروغ کا عمل میں رکاوٹ پڑے گی. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بنی نوع انسانیت کی ایک ایسی نمائندہ قوت کو دریافت کریں جس کو یہ معلوم ہو کہ انسانیت کی اجتماعی لذات کو فروغ دینے کا بہترین طریقہ کیا ہے. اور قوم پرست کہتے ہیں کہ وہ اجتماعیت قوم ہے، ہماری قوم ہے، ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ فرد کی لذات میں اضافہ نہ ہو بلکہ ہماری قوم کی لذات میں اضافہ ہو، اور قوم کا یہ استعداد کہ وہ تمتع فی الارض کر سکے اس استعداد میں اضافہ ہو. اور ہماری قوم کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ انسانیت کی نمائندہ ہے، انسانیت کی نمائندہ ہے. چنانچہ دیکھے کہ ایک پروفیسر صاحب نے فرمایا ایک نہایت طاقتور نظریہ جو سرمایہ دارانہ نظام کو مسلم دنیا میں قائم کرنے کے لیے کارفرما ہے وہ ہے مسلم قوم پرستی. اور مسلم قوم پرستی کیا نظریہ ہے؟ مسلم قوم پرستی کا نظریہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی تمتع بالارض کی صلاحیت میں اضافہ کرنے کے نتیجے ہی میں انسانیت بحیثیت مجموعی تمتع بالارض اور رزق و عذاب و تہبت اور غضب و لذات سے زیادہ متمتع ہو سکے. لہذا مسلم قوم پرستی ایک خالص سرمایہ دارانہ نظریہ ان بنیادوں کے اوپر ہے کہ مسلم قوم پرستی کے فروغ کے نتیجے میں غلبہ دین ممکن نہیں بنتا یا حصول رضائے الہی سے جو طریقہ سرم و تحرم ہے اور ہمارے علوم میں بیان کیا گیا ہے اس کی بنیاد کے اوپر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شہادت دین کی طرف دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا بلکہ یہ وہ طریقہ ہے جس کے نتیجے کے اندر مسلمان زیادہ سے زیادہ تمتع پر عرض کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. اور مسلم قوم پرستی اس وقت میری رائے میں مسلمان دنیا میں اسلام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. سب سے بڑا خطرہ مسلم قوم پرستی ان بنیادوں کے اوپر ہے کہ مسلم قوم پرستی مسلمانوں کو اس چیز کی دعوت دیتی ہے کہ وہ للہیت اور معرفت اور دینی اقدار کو رد کر کے دنیاوی ترقی حرص اور حسد میں فروغ اس کی طرف اپنی اجتماعیت کو مرتب کریں, اس ان مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کریں اور اسی اقلیت اور اسی روحانیت کی بنیاد کے اوپر اسلام کو تمتع فی الارض کا ایک ذریعہ بنا دیں. حرص و حسد کے فروغ کے لیے بالکل جس طریقے سے عیسائیت کو مشق دیا گیا اسی طریقے سے اسلام کو مشق کریں اور اس کے نتیجے کے اندر مسلمان قوم انہی معنوں میں ترقی کرے جن معنوں میں جرمن نے کی یا جاپانیوں نے کی یا چینی کر رہے ہیں یا امریکی کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. لہذا مسلم قوم پرست کی وہ سرمایہ دارانہ نظریہ ہے جس کے نتیجے میں اسلام کو تباہ کر دیا جائے گا جس طریقہ کر دیا جانے کا عزم کیا گیا ہے. بالکل جس طریقے سے ہندو قوم پرستی نے ہندو مت کو تباہ کر دیا, زائنزم نے یہودیت کو تباہ کر دیا, اور آپ جانتے ہیں کہ یورپی نیشنلزم نے عیسائیت کو تباہ کر دیا. یہ تاریخ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ قوم کی قومیت مذہبی چولہا اوڑھ کے مذہبوں ہی کا قتل عام کرتی, اور وہی عمل مسلم قوم پرستی کی بنیاد کے اوپر آج کیا جا رہا ہے, یا ہمارا دشمن کوشش کر رہا ہے کہ اسی عمل کے ذریعے اسلامی روحانیت, اسلامی اقلیت, اسلامی علمیت, اسلامی انفرادیت, اسلامی معاشرت اور اسلامی نظام اقتدار کو تہس نہس کرے. یہ وہ دوسرا نظریہ ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر سرمایہ دارانہ نظام زندگی کو جواز فراہم کیا جاتا ہے. ایک نظریہ ہے جس میں نے عرض کیا تھا لبرلزم, اور دوسرا نظریہ ہے جس میں نے عرض کیا تھا قوم پرستی, اور وہ قوم پرستی کی شکل مذہبی قوم پرستی کی ہے ہو چکی ہے جس میں نے عرض کیا. تیسرا نظریہ اشتراکیت. اشتراکیت ان مقاصد کو یعنی حرص و حسد کو فروغ, حرص و حسد کے فروغ کو انفرادی سطح کے اوپر, معاشرتی سطح کے اوپر اور ریاستی سطح کے اوپر اس کو قبول کرتی, اور تعامل کا مقصد اسی حرص و حسد کو فروغ گردانتی ہے. اس اقداری سطح پر اشتراکیت, لبرلزم اور قوم پرستی میں کوئی فرق نہیں, اور تینوں سرمایہ دارانہ اہداف, سرمایہ دارانہ اقدار کی تصدیق کرتی ہیں. تینوں جو ترکیب عمل انفرادیت, معاشرت اور ریاست کی تعمیر کے لیے تجویز کرتی ہیں وہ حرص و حسد, شہوت اور غضب کے فروغ کی بروئے کار لانے والی ترکیب ہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن اشتراکیت کا دعویٰ ہے کہ انسانیت کی اصل نمائندہ, انسانیت کا اصل نمائندہ, حقیقی نمائندہ ایک طبقہ ہے, قوم نہیں, اور وہ طبقہ ہے پرولتاری کا طبقہ. جیسے کہ یونس قاضی صاحب نے فرمایا وہ پرولتاری طبقہ جو ہے اس کی ڈکٹیٹرشپ قائم کر کے ہم
لذات اور حرص و حسد کی فروغ کو تیز سے تیز تر کر سکتے ہیں, اور ذاتی ملکیت کو ختم کر کے, ذاتی ملکیت کو ختم کر کے سرمایہ دارانہ نظام اپنی پیداواری صلاحیت کو پورے کا پورا بروئے کار لا سکتا ہے. لہذا اشتراکیت اور لبرلزم میں بنیادی فرق یہ نہیں ہے کہ لبرلزم کے اندر ذاتی ملکیت فروغ پاتی ہے اور اشتراکیت کے اندر وہ ختم کر دی جاتی ہے. ذاتی ملکیت لبرل نظام اور لبرل معاشیات میں بھی ختم کر دی جاتی ہے. مثلاً وہاں بھی سرمایہ کے اوپر کنٹرول صرف ان لوگوں کا ہوتا ہے جو سرمایہ کی بڑھوتری کی رفتار کو تیز سے تیز کرنے کا فن جانتے ہیں. کوئی مالک, سرمایہ کا کوئی مالک یہ طے نہیں کر سکتا کہ کسی کمپنی کو کون سی حکمت عملی اختیار کرنی. وہ تمام کے تمام, یہ تمام کے تمام اختیارات ایک مینیجیریل طبقے کو دے دی جاتے ہیں. وہ مینیجیریل طبقہ ایک خاص اہمیت حاصل کر ہی کے مینجمنٹ میں شامل ہونے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے. لہذا لبرل معاشرے کے اندر بھی ذاتی ملکیت ختم ہو جاتی ہے اور سرمایہ کے اوپر قبضہ اسی اشرافیہ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے جس کی اقلیت کی بنیاد اور جس کی اقلیت کی اصلیت صرف سرمایہ کی رفتار میں بڑھوتری پیدا کرنے سے متعین ہوتی ہے. اور اشتراکیت کے اندر بھی یہی عمل ہوتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ سرمایہ داری یا جسے کہ سرمایہ داری کی جو معاشرتی تنظیم ہے لبرلزم میں, وہ سرمایہ داری کی معاشرتی تنظیم میں سرمایہ داری کی اس معاشرتی تنظیم سے مختلف ہے کہ جو اشتراکیت کے اندر موجود ہے. ایک جگہ مارکیٹ ہوتا ہے, دوسری جگہ پلان ہوتا ہے, ایک جگہ جمہوریت ہوتی ہے اور جمہوریت جمہوری ریپبلک قائم کی جاتی ہے, دوسری جگہ ایک ڈکٹیٹیریل ریپبلک قائم کی جاتی ہے. تنظیم اقتدار میں اور تنظیم معاشرت میں اشتراکیت اور لبرلزم میں فرق ہے. ماہیت اور اصلیت اور مقاصد کی نشاندہی میں ان دونوں نظریات میں فرق نہیں, کیونکہ دونوں کے دونوں اسی نظام زندگی کے نظریات ہیں جسے ہم سرمایہ داری کہتے ہیں. لہذا دوسرا سوال, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا, دوسرا سوال یہی ہے کہ مختلف نظام خائے زندگی میں مختلف سرمایہ داری کے مختلف نظریات میں اشتراکیت, قوم پرستی اور لبرلزم میں کیا عملی اور اصولی فرق. اور تیسرا اور آخری سوال جو میں آپ سے کروں گا, جس کے اوپر ہم نے کچھ کہنے کی ابھی کوشش نہیں کی, وہ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام زندگی, اور اس کے اوپر کیونکہ ہم آپ ہی سے امید رکھتے ہیں کہ رہنمائی فرمائیں گے, سرمایہ دارانہ نظام زندگی کو پاکستان کے حدود سے نکال دینے کے لیے مناسب اسلامی حکمت عملی کیا ہونا چاہیے, سرمایہ دارانہ نظام زندگی کو معطل کر دینے کے لیے کون سا طریقہ اور کون سا طرز عمل سب سے زیادہ موزوں ہو. تینوں سطح پہ, سطح انفرادیت پہ, سطح معاشرت پہ اور سطح ریاست پہ. آپ اس تیسرے سوال کے اوپر خود غور فکر کر کے چند چیزیں ہمارے سامنے لائیں, اور تیسرا لیکچر جو ہوگا بعد میں جناب پروفیسر زاہد مغل صاحب کا جو اگلے نشست میں ہوگا انشاءاللہ, کسی نہ کسی حد تک وہ تفصیل بیان کرے گا سرمایہ دارانہ معاشرت اور سرمایہ دارانہ ریاست کی تشکیل کی اور اس کی تنظیم کی. اور یہی چند گزارشات تھیں جس کی بنیاد میں سر میں یونس بھائی کی جو آپ نے یہاں لکچر پیش کیا اس کی تفصیل بیان کرنے کی کوشش کی. سوالات آپ لوگ پیش کریں گے تو ان شاء اللہ یونس بھائی اور میں اس کی جواب دینے کی کوشش کریں گے. بات کرتا ہوں الحمد للہ.
تو یہ کیا آخر میں جیسے کہ ہے ان شاء اللہ چاہے
بھی پیش کی جائے گی اس بیماری کا, باجواد نماز بھی ادا کی جائے گی, اور وہ ہم نے بھی حاضری کے لیے آپ کو وہ دیا ہے کہ آپ نے حاضری لکھ دیں گے, اس میں کسی شخص نے اگر ایک بھی لیکچر ادا کیے میں شریک ہوا ہے تو اس کو بھی ان شاء اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. اس کی حاضری آج کل میں دینی شروع کی, اگر جن لوگوں نے فارم نہیں بھر پائے تو وہ اس حاضری میں اپنے نام کا اندراج کر دیں گے, تو ان کے نام پہ ہم سرٹیفکیٹ پہلے سے بنا کے رکھ لیں گے تاکہ وہ آخری لیکچر چوتھے لیکچر والے دن, اب کا اگلا جو ہے تیسرا ہوگا, اس کے اگلے جمعرات کو ان شاء اللہ تعالیٰ آخری لیکچر ہوگا ان شاء اللہ, جس میں ریاض علماء کرام بھی شرکت فرمائیں گے کیونکہ پہلے اس میں بھی موجود تھے, اور وہ اپنے ہاتھوں سے آپ کو یہ افسان دیں گے, تو ان شاء اللہ زیادہ تر علماء میں ہوگی, آپ لوگ سوال تحریر فرما لیں اور جہاں تک پہنچا دیں, کوئی بھی ایک ساتھ جمع کر کے لیا ہے تو ان تک پہنچ جائے گا. اگلا لیکچر جو ہے مغربی تہذیب کا سیاسی اور معاشرتی چیلنج, انسانی حقوق کا چارٹر, جمہوری دستور, یہ بڑا لوگوں کے لیے افیکٹو ہے. انسانی حقوق پہ آج کل بڑی بحث ہے, جمہوریت اور وہ دستوریت کے موضوع پر ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پروفیسر زاہد مغل صاحب جو ہیں وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ جو ہے بہت ہی ان شاء اللہ خیر حاصل بحث فرمائیں گے, وہ اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, اور لوگوں کو بھی شرکت کی دعوت دیجیے گا, کچھ لوگ کام ہوتے چلے جاتے ہیں شاید اتنی تقریب اور دماغ کو معاوف کرنے والی اور خوش کرنے والی مباحث کہ ہم آج ہی نہیں رہے, تو وہ ذرا سا اگر ہم پہ عادت ہو جائے گی تو ان شاء اللہ ذہن یہ پریکٹس کہ ہم وہ چیزیں سوچ سکیں جو کہ ہم عام طور پہ اپنے یہاں نہیں پڑھتے, اور اس کی نور روشنی کے اندر جو ہے اپنے سیاسی اور دیگر فیصلوں کو کر سکیں. اس لیے ہماری جب علوم بہت سارے لوگ جو علوم اسلامیہ کو پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, جب وہ سیاست کے کسی معاشرت کے اندر یا معاشیات کے اندر آتے ہیں یا کسی بھی اس میں آتے ہیں تو وہ اس کو منتقل نہیں کرتے اس کے اندر, اور وہ بالکل اسی طریقے سے عمل کرتے ہیں جیسے کوئی سرمایہ دار یا دیگر دنیا دار عمل کرتا ہوتا ہے, اس کو دونوں کو جدا کرتے ہیں, تو وہی ہم نے کوشش کی, جدا نہیں ہے بلکہ ہمیں اس کو رد کر کے اپنی اسلامی معاشرت کو اسلامی ریاست کو ہی فروغ دینا ہے. سوال اور آئے کوئی
سوال ہے کہ مغربی تہذیب, تمدن, ثقافت اور سرمایہ دارانہ نظام میں فرق کی وضاحت کریں, اگر چاروں ایک ہو تو اس میں مناسبت کی وضاحت کریں.
زیادہ تو تفصیل سے ڈاکٹر صاحب نے بیان فرما لیا ہے کہ ہم نے بتایا ہے کہ مغربی تہذیب, تمدن, ثقافت تو اس کا جو نام ہے, جو معاشرت کا نام ہے, جو غلبہ ہے جس چیز کا, اسے سرمایہ داری کہتے ہیں, اور اس کی تفصیل اور اس کی ساری ایک ایک چیز قریب طور پہ جو ہے پورے طور پہ بتاتی کہ تمدن کے رنگ کے لیے پھر سوحت کے پورے زندہ معاشرت کو جو ہے ہم سرمایہ داری کہتے ہیں, اور اس کو بالعموم مغربی تہذیب کے نام سے جانا جاتا ہے, اور اصل میں وہ ہے سرمایہ داری چونکہ بڑھتی جاتی ہے, اس لیے کنفیوژن ہے کہ سرمایہ داری کسی معاشی نظریہ ہے, ظاہر سے بات ہے سرمایہ داری وہ نظریہ جس کی ذرا تمقتوں کے لڑ کے لیے آپ کو معاش کو اپنی تمام چیزوں پہ حاوی کرنا, آپ کو کیا کرنا چاہیے جس سے زیادہ سے زیادہ آپ کی لذات میں اضافے کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ سرمایہ چاہیے, تو اسے سرمایہ داری کہیں گے کہ آپ اپنی زندگی کا اصل مقصد یہی بنا لیتے ہیں کہ دنیا میں مجھے زیادہ سے زیادہ سرمایہ, اور سرمایہ کیوں چاہیے تاکہ مزید سرمایہ چاہیے, اور مزید سرمایہ کیوں چاہیے, مزید سرمایہ سے تقاصر کہتے ہیں, ہر کو تقاصر حتی زرتم المقابر, اس کا علاج ہی وہی ہے موت کو یاد کرنا, جو لوگ دنیا پر رکھتے ہیں تو وہ تو ہے ہی وہ کہ وہ کسی میں ہیں جب تک کہ مر نہیں جاتا, اور مرنے کے وقت تک یہ کہتا رہتا ہے کہ مجھے زیادہ سرمایہ چاہیے, اسٹاک مارکیٹ میں وہ کتنا پیسہ بڑھ گیا اور اس کا پھر اسی چکر میں ہی مر جاتا ہے.
سوال ہے کہ ہم کس بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی جو صبح سے لے کر رات گئے معاش کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ حرص و حسد کی بنیاد پر نکلا ہے یا اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے, مثلاً مہنگائی کی وجہ سے، خاندانی افراد کی زیادتی کی وجہ سے وہ بہت مطلب زیادہ محنت کرنے پر، زیادہ کمانے پر مجبور ہے.
وہ سرمایہ دار ہم یہاں کریں کہ سرمایہ دار نظام زندگی میں ضروریات بڑھتی چلی جاتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے لہٰذا جہاں سرمایہ دارانہ معاشرت اور سرمایہ دارانہ ریاست قائم ہو، جیسے کہ پاکستان میں یعنی غالب معاشرت سرمایہ داری ہے اور ریاست تو تقریباً بالکل ہی سرمایہ دارانہ ریاست ہے، ریاست تو خالصتاً ایک کافی ریاست ہے پاکستان میں، اور معاشرت بھی بہت بڑی حد تک سرمایہ دارانہ ہے. یہاں لوگوں کی ضرورتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. ایک خدا پرست معاشرے میں اور جہاں معرفت کی اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو، اللہ تعالیٰ کی رضا کی گفتگو ہے، وہاں ضرورتیں کم ہوتی ضرورت. تو مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا ارشد کیلانی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیار زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیار زندگی یہاں پہ طور پر ہے. تو اگر ہم اس کو معیار بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معیار زندگی تھا ہم کہیں کہ یہ لوگوں کی معیار یہ ہونا چاہیے، تو ظاہر ضرورتیں جو آج ہیں موجود اس سے بہت بڑا فرق ہے. مثلا ہمارے لیے یہ بجلی کا چلا جانا ایک مسئلہ ہے، ہماری ضرورت ہے بجلی میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ضرورت نہیں. اور تمام کام آپ سوچیں، تمام یہ جو غزوات ہوئے سب کچھ بغیر بجلی بجلی کی ضرورت بڑھ گئی. زیادہ سوال تو بھائی نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ انسان جب اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کرتا ہے تو سوال یہی ہے، ایک تو معاشرے کا سرمایہ کارن اور معاشرے کا جبر ہے. اگر ماں بیمار ہے اب بہترین علاج ان کے لیے، آپ ماں بیمار ہے تو آپ اس کی علاج کے لیے اسے امریکہ بھیجنے کی بھی ضرورت ہے نا، اس کے لیے بھی. اور دوسرا یہ کہ وہ اس لیے کہ معاشرے کا جبر بھی ہے اور پھر اس کی میدان بھی ہے، یعنی آپ کو گاڑی بھی چاہیے اور بہتر گاڑی چاہیے وہ ہے. لہٰذا یہ فرق اپنا بیٹھتا ہے کہ کس حد تک وہ جب عمل کرے گا تو وہ معاشرے کی جبر کی بنیاد کے اوپر اپنے عمل کا تعین کرے گا، اپنی نفسی خواہشات کی بنیاد کے اوپر کرے گا یا حصول رضاہ الہی بنیاد. لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ جب معاشرہ سرمایہ دارانہ ہو تو اسلامی یا ریاست سرمایہ دارانہ ہو، جیسے یہ ریاست ایک کافر ریاست ہے، تو ایک کافر ریاست اور ایک سرمایہ دارانہ معاشرے کے احاطے میں اسلامی انفرادیت کا فروغ پانا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار زندگی کو اپنا لینا نہایت مشکل ہے، اور مشکل سے مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. لہذا غلبہ دین کی جدوجہد اور تحفظ دین کی جدوجہد مضبوط ہے. اگر آپ غلبہ دین کی کوشش نہیں کریں گے، یعنی ریاست اسلامی کے قیام کی کوشش نہیں کریں گے، تو اسلامی انفرادیت محدود سے محدود ہوتی چلی جائے گی، اور وہ تحفظ جس کی بنیاد کے اوپر ہم آج سہولتوں کو اور رعایتوں کو بنیاد بنا لیتے ہیں سرکاری فیصلوں کی، وہ مجبوری ہماری بڑھتی سے بڑھتی چلی جائے گی. لہٰذا حکم نہیں کرایا جا سکتا، جو دعوت دی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ معاشرت کو تہش نہش کرو، کافرانہ ریاست کو بے خون سے اخاڑ کے پھینکنے کی جدوجہد کرو تاکہ اسلامی انفرادیت جو ہے فروغ پا سکے، اور مضبوط کرو اسلامی انفرادیت کی تقویم کی جدوجہد کو، اور غلبہ دین کی تعمیر ریاست اسلامی کے جہاد کی جدوجہد کو، اور تدبیر معاشرہ اور تعمیر معاشرہ اسلامی کی جدوجہد. یہ ہے سوال.
سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اسلامی معیشت کا تصور نہیں، سوال یہ ہے کہ اگر اسلامی اسٹیٹ اور معاشرت کا قیام ہو، اس میں تقسیم دولت وغیرہ کے اسلامی اصول ہوں، تو کیا یہ اسلامی معیشت نہیں ہوگی؟
دیکھیے ایک بنیادی فرق ہے. میرا خیال میں جو بات پرمود خان نے فرمائی ہے تو پرمود خان سب سے کریں انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ اسلامی اکنامکس کوئی چیز نہیں. ہمارے ہاں معاش ماد کو کمانے کا ذریعہ ہے، اور اسی وجہ سے معاشیات الگ سے کوئی علم کے طور پر مرتب نہیں ہوا. فقہ اور کلام میں معاشی بحثیں بہت سی ملتی ہیں،
اس لیے کہ معاش ایک بہت اہم شاید اہم ترین ذریعہ ہے معاش کمانے کا. لہٰذا بہت بڑا پتنگی جو تعلیمات ہیں وہ اس کے معاشی معاملات کے بارے میں. لیکن معاشیات کوئی چیز نہیں, یعنی دنیا معاشیات اکنامکس جسے ہم کہتے ہیں وہ تو اکنامکس کا تو بنیادی مقصد تھا. کیا آپ کیا چاہتے ہیں, اکنامکس کا مقصد کیا ہے؟ اکنامکس کا مقصد ہے یوٹیلیٹی میکسیمائزیشن, لذات کی تیز سے تیز بڑھوتری کرنا. وہ سائنس ہے اکنامکس, وہ سائنس ہے جو یہ بتاتی ہے کہ لذات کا فروغ تیز سے تیز کی طریقے سے کیا جا سکتا ہے. کیا اسلام واقعی اس کی تعلیم دیتا ہے کہ لذات کے فروغ کو تیز سے تیز کرنے کا ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو ماد کو کمانے کا مقصد ہے اور اکنامکس میں ماد کا کوئی تصور نہیں. لہذا ہمارے ہاں پیداواری عمل یا تقسیم کا عمل, پروڈکشن اور ایکسچینج, یہ دونوں عبادات ہیں. دیکھو عبادات ہیں. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کاروبار کے جو اصول خدر نے فرمایا میں یہی ہے کہ تاجر کیا کرتا ہے, تو تاجر ہر وقت حمد و ثنا کرتا رہتا ہے اور وہ ہر آگوں میں ایسا نہیں جاہل آدمی کی تفصیل نہیں بیان کرتا. لیکن یہ لہٰذا اسلامک اکنامکس کوئی چیز نہیں. یقیناً فقہ اور کلام کے اندر معاشی مسائل کا بہت ادراک ہے اور ضروری یہ ہے کہ فقہ اور کلام کو اس طریقے سے توسیع دی جائے کہ جو آج کے معاشی مسائل ہیں اسی اوپر بھی آپ حکم لگائیں, اس طریقے سے کہ آج بھی وہ معاشی مسئلے ایسے ہوں کہ لوگ اپنا معاش کما سکیں. اس طریقے سے نہیں کہ معاش کے مسائل کو حل کر کے لذات کا فروغ حاصل. لہذا اسلامی اکنامکس یا اسلامی معاشیات کوئی نہیں.
سوال ہے کہ قوم پرستی اگر مذہب کے لیے خطرناک ہے تو اسلام کی بالادستی کے لیے ہم مسلم قوم پرستی کی بجائے کیا راستے اختیار کریں؟ اسلام کی بالادستی کے لیے تو غلبہ دین کی جد و جہد کرنی پڑے گی, اور غلبہ دین کے لیے ضروری ہے کہ ہم رضا الہی کے طلبگار بن جائیں, اور وہ جد و جہد جیسے ہم نے بتایا ہے تینوں سطح پر ہونی چاہیے, فرد کی سطح پہ بھی, ریاست کی سطح پہ بھی, اور معاشرت کی سطح پہ. اس طریقے سے کہ وہ تنظیمیں یا وہ گروہ جو کہ فرد کی اصلاح کا کام یا اصلاح معاشرت کا کام کر رہے ہیں, وہ اور وہ لوگ جو غلبہ دین یعنی ریاست کے غلبے کی بات کر رہے ہیں, ان کا باہم ایک دوسرے سے ربط اور تعلق ہو جائے کہ وہ ایک دوسرے کے کام کو فروغ دینے والے بن جائیں, نہ کہ ایک دوسرے کے کام کی نفی کرنے والے بن جائیں, تو انشاءاللہ تعالی ان بنیادوں پر غلبہ دین ممکن ہوگا, نہ کہ مسلم قوم پرستی کی بنیاد پہ کہ مسلمانوں کو جیسے پاکستان کے اندر مسلمانوں کو افغانیوں سے غداری کرنے کی بنیاد پر بہت مال ملا, اور مزید یہ ہے کہ مزید مجاہدین کے ساتھ غداری کرنے پہ ہمیں اور مال بھی دیا جانا ہے, تو وہ مال ہمارے اگر یہ ہے اسلام کے فروغ اور دلائیت اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنے گا, یا اس کی ذہن بات کے نتیجے میں یہ تو ہوگا مدارس بھی شاید بہت زیادہ قائم ہو جائے, اور وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں بھی بہت زیادہ ترقی کر جاؤں اور آپ کو بھی بہت زیادہ دنیا میں تمتو کے لحاظ سے مواقع مل جائیں. کیا غلبہ دین اس سے حاصل ہوگا, کیا رضا الہی آپ کو حاصل ہوگی, تو وہ آپ کو دیکھنا ہے کہ کون سا کرے گا.
اتنا اضافہ کروں گا کہ دیکھیے یہ اسلام کی غلبے سے ہماری کیا مراد ہے, اور قوم پرستوں کی مسلم قوم کے غلبے سے کیا مراد ہے؟ اسلام کے غلبے سے مراد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمان ہو جائیں. اس کے علاوہ اسلام کے غلبے کا اور دوسرا کوئی مطلب نہیں. اور اگر آپ پرستی یہ کریں کہ اسلامی طرز زندگی یا اسلامی معاشرت کی تحقیق کب سے ہوئی, تو اسی وقت ہوئی جب لوگ مسلمان ہونا کم ہو گئے یا معلوم ہو گئے. مثلا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر فتوحات عام تھی, اور امبی سلطنت کے اندر بھی حضرت علی کے دور کے بعد امبی سلطنت کے اندر بھی
فتوحات اسلامی عام ہے اور ہوتا یہ تھا کہ جہاں ہماری فوجیں جاتی تھی وہاں لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اور چنانچہ یہ تمام علاقہ جو آپ اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں, کوئی عرب تھوڑی تھے, لبنان میں کیا عرب تھے, فلسطین میں کیا عرب تھے, عراق میں کیا, یہ تو دوسرے قومیں تھیں, لیکن وہ سب انہوں نے ہمارا ہماری زبان بھی اختیار کر دی, قرآن کی زبان بھی اختیار کر دی, اسلام کی. اس کے بعد جب اسلام پھیلا, مثلا عثمانیوں نے یا مغلوں نے یا جو دوسری سلطنت بنی, تو ان میں بنیادی مسئلہ یہ ہو کہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے, لہذا وہ سلطنتیں ان معنوں کے اندر خلافت راشدہ کے معیار سے بہت گری ہوئی چیز تھی, کہ جو خلافت صلاحہ اور حضرت مادیہ وغیرہ کے دور کی سلطنت تھی. تو خلفۂ اسلام سے تو مراد صرف یہ ہے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں, یہ تھوڑی ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر ہمارے پاس بیوگ کار آ جائے اور جس طریقے کے بڑے بڑے محلات تعمیر ہو جائیں, یا یعنی یہ تمام دنیا کے سونے کے اوپر مسلمانوں کو قبضہ ہو جائے. یہ خالص قوم پرستانہ جد ہو جائے تھے مسلمانوں کو, قوم مسلمانوں نے کبھی اپنے آپ کو قوم کے طور کے اوپر تصور ہی نہیں کیا. یہ تو ایک امت ہے اور یہ ایک ایسی امت ہے کہ تمام جو غیر کو اپنانا اس کا اصل کام ہے امت. جب اسلام کی جب یعنی ہماری تاریخ میں بھی یہ ہے کہ جب حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ڈاکٹر کسی فرمائی لگن میں, تو ایک طرف سے فوجیں بڑھتی تھیں اور دوسری طرف سے ہندو بڑھتے تھے مسلمان ہونے کے لیے. جب اسلامی جہاد ہوتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر تو لوگ اسلام کو ایک نعمت کے طور کے اوپر قبول کرتے ہیں, اور وہاں یہ تو نہیں ہوتا کہ زمین کس کی ہوگی اور کس کا قبضہ ہوگا اور جس کے نتیجے کے اندر تیل کس کو ایکسٹر. قوم پرستی کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک قوم بنا دو, اور یہ قوم مسلمانوں کو کس نے بنایا, جیسے پروفیسر جنرل صاحب نے فرمایا ہندوستان کے اندر سرسید نے بنایا, ورنہ تو آپ اچھی طرح یار وہ اکبر آبادی کا مشہور شعر ہے آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ دیکھ آئے قوم صاحب کہتے ہیں جسے چند لڑکے تھے مشن اسکول کے. ہم تو امت ہیں اور ہمارا کام تو شہادت حق ہے, لہٰذا قومی ترقی اور قومی فروغ رہی تو اسلامی تاریخ میں بالکل اجنبی چیز تھی, نہ ہم نے کبھی جدوجہد کی نہ جستجو کی نہ یہ ہمارے لیے جائز ہے. ہم تو اسلام کو لوگوں کو دینا چاہتے ہیں ان کے امانت کے طور کے اوپر, اور فروغ اقتدار اسلامی کا مطلب یہی ہے کہ اسلام قبول کرنے زیادہ اچھا کریں.
تین سوال اکٹھے ہیں. پہلا سوال ہے کہ اسلامی قوم پرستی کی آڑمبردار جماعتوں کے نام بتائیں جو پاکستان میں سرگرم آمد ہیں. اسلامی قوم پرستی کی آڑمبردار جماعتوں کے نام بتائیں جو پاکستان میں سرگرم آمد ہیں. دوسرا ہے بر صغیر میں اس کے بانی افراد یا گروہوں کا ذکر فرمائیں. اس کا جواب تو تقریباً ہو چکا ہے, تربیت کے حوالے سے ان علماء کا نام بتائیں جنہوں نے اسلامی قوم پرستی کے مضر اثرات کو بے نقاب کیا ہے.
اس وقت تمام اسلامی جماعتیں بلا استثناء مسلم قوم پرستی کو بحیثیت ایک نظریے سے قبول کیے ہیں. ہم کسی ایسی اسلامی جماعت کا نام نہیں جانتے جس نے مسلم قوم پرستی کو بحیثیت ایک نظریے سے عملاً اور اصولاً رد کیا. اس کی اکیلی مثال حضرت شاہی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت بخاری شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. 1963 سے پہلے قائم پاکستان سے قبل آپ نے مسلم قوم پرستی کی اصولی مخالفت کی تھی. اسی صورت سے بریلی مطلب فکر میں ایک عالم دین سے جن کا نام تھا مولانا عبدالصمد کاکورمی, جنہوں نے مسلم قوم پرستی کی اصولی بنیاد کے اوپر مخالفت کی تھی اور آپ نے اس سلسلے میں رکھا تھا. لیکن قیام پاکستان کے بعد اچھا مولانا مودودی نے بھی, مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مسلم قوم پرستی کے خلاف بہت سی چیزیں لکھی تھی, اور آپ کی وہ کتاب آزادی ہند اور کیا ہے پوری آزادی ہند کوئی یہاں نہیں تحریک آزادی ہند اور مسلمان دوسرے قوم پرستی کے خلاف ہے, یعنی ختم خلاف ہے. اور ایک اور کتاب ہے مولانا مودودی, اس کا نام ہے مسلم قومیت کا مسئلہ, وہ بھی خلاف ہے. لیکن قیامت پاکستان کے بعد تمام اسلامی جماعتوں نے مسلم قوم پرستی کو بحثیت سے ایک نظریے سے قبول کر لیا اور انہوں نے اپنے آپ کو یہ دھوکہ دیا کہ 1949 میں وہ جو دستوری قرارداد مقاصد دستور میں شامل ہو گئی اس کے نتیجے کے اندر جو ہے پاکستان نے ایک اسلامی ریاست ہو. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ 1949 کا وہ محض ایک دھوکہ تھا, اس کے نتیجے کے اندر نہ شرح متحرہ نافذ ہوئی نہ علوم اسلامی تو جیسے کہ مسئلہ کے طور پر اوپر قبول کیا گیا وغیرہ وغیرہ, لیکن کوئی بھی اسلامی جماعت مسلم قوم پرستی کو بحثیت کے نظریے کے صریحاً رد نہیں کرتی. اور ہماری ریاستی جدوجہد میں یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری, ہم ان معنوں میں پاکستان کو ناگزیر سمجھتے ہیں جن معنوں میں تحریک اسلامی کو ناگزیر نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ غلبہ دین کی جدوجہد کو معطل کی جا سکتی ہے, غلبہ یا تحفظ پاکستان جو ہے وہ لازم اور مظلوم ہے, وہ ضروری ہے دین کے استحکام کے لیے اس کے اندر. اور یہ مسلم قوم پرستی ہی کی مسلم قوم پرستی کو بحثیت ایک نظریے کے قبول کرنے ہی کا نتیجہ ہے کہ اقتدار اسلامی کو مرتب کرنے کے لیے اور اقتدار علماء کے ہاتھ میں سونپنے کے لیے کوئی منظم جدوجہد پاکستان کے اندر اس وقت ہو نہیں ہے.
سوال ہے کہ سر سید سے پہلے بھی کیا مسلم قوم پرستی کا کوئی کانسیپٹ کوئی تصور موجود تھا؟
مسلم قوم پرستی کا تصور 19ویں صدی کا پیدا کرتا ہے اور اس کی سر سید کے دور میں یہ تھا, جماعت الدین اوغانی کا بھی ایک سلسلے میں نام کیا جاتا ہے اور ایک پوری تحریک ہے جسے کہتے تھے پین اسلامزم, اور یہ پین اسلامزم کی تحریک تھی, یہ مسلم قوم پرستی ہی کی تحریک, ان معنوں میں مسلم قوم پرستی کی تحریک تھی. کہ جیسے کہ پچھلے لیکچر میں وہاں سوری صاحب نے پروفیسر صاحب نے فرمایا تھا کہ ہمارے اندر ایک بہت بڑی تحریک اس چیز کی بن گئی تھی کہ مسلمان تہذیب زوال پی تھی, اور زوال پی تھی تو ان کی مراد یہ نہیں تھی کہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے, بلکہ زوال پی تھی مراد یہی تھی کہ غرناطہ تباہ ہو گیا, بغداد تباہ ہو گیا, مسلمانوں کے ہاتھ سے ملک نکل گئے وغیرہ وغیرہ. لہذا مغرب کی اتباع اس طریقے سے اتباع کہ مغرب کو تمتو پھر عرض کی دوڑ میں پیچھے چھوڑ جائیں, یہ بنیاد بنی پین اسلامزم کی. سر سید پین اسلامس نہیں تھے, سر سید تو ظاہر ہے کہ وہ تو برطانوی استعمال کے ایک ایجنٹ تھے, لیکن جمال الدین افغانی اور عرب دنیا کے اندر ان کو جیسے نام لیے جا سکتے ہیں کہ جو ریڈیکل پین اسلامس کے معنی میں تھے, ان کی کوشش یہ تھی, اور ترکی میں بھی ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کی کوشش یہ تھی کہ مغرب کو پیچھے چھوڑ کے انہی بنیادوں کے اوپر اسلام کو مغرب سے آگے بڑھا دیا جائے, اور پھر دنیا کے اندر جو ہے سب سے زیادہ مادی ترقی کرنے والا مسلمان جو 19ویں صدی کے کل مفتینی ہیں.
انہیں سوال و جواب پر آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں. اگلا جو لیکچر ہوگا اس کا عنوان ہے مغربی تہذیب کا سیاسی اور معاشرتی چیلنج, اور اس کے ضمن میں انسانی حقوق کا چارٹر, جمہوریت اور دستوریت کے بارے میں آگاہی دی جائے گی ان شاء اللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. باہر چائے کا اہتمام ہو گیا ہوگا, آپ تمام حضرات چائے سے. Thank you.